إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والشكر لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد.
استغفر الله ربي من جميع ذنوبي واتوب اليه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان امير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله. اللهم صل على محمد. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يا محسن قد ذاك المشير غفر لعبدك العاصي من الجهل فضل له الله بصيرا بالعباد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى قوته يقوم مقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم صل على صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وانصاره. اللهم أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله اكبر. استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. وبحول الحمد لله كما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته ورفع درجته وقرب وسيلته. بحول الله تعالى قوته يقوم. الله اكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. سبوح مقدوس ربنا ورب الملائكة والروح. الله أكبر. الحمد لله كما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. استغفر الله ربي من جميع ذنبي واتوب اليه. لا حول ولا قوه الا بالله. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان امير المؤمنين علي ولي الله. اشهد ان امير المؤمنين علي حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. يا محسن قلتات الشيء غفر الله عبدك العاصي وجهد وظم له نباها بصير بالعباد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي. صل على محمد وآل محمد. سمي الله لمن حمدا. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي. صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي. صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى قوته يقوم ويقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم إن مغفرتك رجاء من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغ من وتسع عني لأنها وسعت كل شيء. اللهم صل على صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره. الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد الله اكبر استغفر الله ربي واتوب الي الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد الله اكبر الحمد لله كما هو اهله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في امته ورفع درجته وقرب وسيلته بحول الله تعالى قوته يقوم مقعد الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد الله اكبر استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد الله اكبر بحول الله تعالى قوته يقوم ويقعد الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد الله اكبر استغفر الله ربي واتوب اليه الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمد ربي صلى على محمد وآل محمد يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك انك ذو الفضل العظيم سبوح مقدوس ربنا ورب الملائكه والروح الله اكبر الحمد لله كما هو اهله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر Thank you.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توجعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم جترك علي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح شكرته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من فناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحي بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك ف فلك الحمد علي في جميع فعاليك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا ناجما منتشرا مشتقينا مستغفرا منيبا مقرا مدعنا معتلفا لا أجد مفرا من مكان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتي اللهم فاقبل عذري ورحم شدة ضري وفكني من شجي وساقي يا رب ارحم بدني يا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي ودري وتغذيتي هدي لابتداء كرمك وسالفي بالركاب يا إلهي ويا سيدي وربي أتراك معذبي بناليك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهجى به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات انت اكرم من ان تضيع من رديته او تبعد من اجليته او تشرج من اويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر امحوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنت يا كريم
يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي أن قليلا من بلاء الدنيا
وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكر قليل مكث يسير بغى قصير مندس فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وضوء المكاره فيها وهو بلاء تسول مندس ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضب وانتقام وسخط فهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولى لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أمج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع عدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائي فأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقي وهبني صبرت على هر نار فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتي أم كيف أسكن في النار ورجائي عفو فبعزتك يا سيدي ومولى أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأبجل إليك بين أهلها ضجيج العاملي ولأصرخن إليك صراخ المستصرخي ولأبكين عليك بكاء الفاقدي ولأناديانك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفا فتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاغت عن أذابها بمعصيته وهو بسبين أتباغها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيجا مؤملا لرحمته ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاي فكيف يبقى في العبور وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يغرقه لهيبه وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيره وأنت تألم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أتباعه وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجر زمانيته وهو يناديك يا رمى أم كيف يرجو فضلك في إتقي منها فتترك فيها أيها ما ذلك الذل به ولا المعروف من فضله ولا مشبه لما عملت بالموحدين من برك وإحسانه فباليقين أغتوا لولا ما حكمت بي من تعذيب جاحدي وغبيت بي من إخلاد معاندي لجلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مغرا ولا مقاما لكنك تغندس أسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدعا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي صلوات إلهي التماستا إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرت وبالغضية التي أتمت وحكمت وغلبت من عليه أجريت أنت أبلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أظلمت وكل غبي أسررت وكل جهل أملت كتمت أو أعلنت أخفيت أو أظهرت وكل سيئات أمرت بإثبات الكرام القاسم الذين وكلتهم بهم بما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جباره وكنت أنت الرغيب علي من ورائه والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عني من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسدت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واحدا وغالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أهوالي يا رب يا رب يا رب يا رب قم على خدمتك جواري واشدد على العزيمة جوانه وهب لي الجد اهدى في خشيته واندبى ما في الاتصال بخدمته حتى أسرع إليك في ميادين الصابغين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنب منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المؤغنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرق ومن كادني فكر واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عنده وأقربهم منزلة لي وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلي وجد لي بجودي واعتف علي بمجدي واحفظني برحمتي واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيم ومن علي بحسن إجابتي وأغلي عصرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتي وأمرتهم بدعائي وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناه ولا تغت من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دمع وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النهر يا دافع النهر يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
اللهم إنا نستغفرك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. مرة شفاء مرة عزمة مريض مخصوص مريض مخصوص اسكسي فدوس أصفر دعاء أنا عن صفر ظهر أقام من مهم زمان بالأخص فشفاء سمينة باقر حسين رحيمي and your مرضى please cite for them أما يجيب. بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة واكرمنا بالهدى والاستقامة اللهم انصر جيوش المسلمين وساكر الموحدين اللهم احفظ علمان الربانين واحفظ قائدنا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات بالأخص those who sponsored this night and all this month of Muharram and Safar their marhumin and your marhumin بالأخص وحيد حسيني عباس رضا زيدي عباس حسين زيدي صفدر حسين زيدي معظم زيدي أبو الحسن زيدي ياسين شيخ حيدر رضا زيدي and all other مرحومين الفاتحة مع الصلوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم الفاتحة.
Assalamu alaikum, brothers and sisters. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our prayers and du'as. We are going to continue tonight's program with three parallel sessions. We'll have Urdu program here in the main hall. English program would be in the adjacent hall and Farsi program in Rajaviya hall. We have a couple of speakers, distinguished speakers joined us tonight. I would like to welcome both of them. Hujjatul Islam Baqir Umrani has joined us. He will give English speeches this weekend. And also Dr. Ali Adibi joined us for Farsi programs this weekend. Thank you so much, both gentlemen, and welcome to Sabah. A few announcements before we move to programs. One is, as you know, we have a health awareness center in Sabah. First Sunday and third Thursday of each month, it's open. So if you need to do medical consultation, medical doctors and expertise from the community are available to answer your questions, and translations in four different languages is also available. First Sunday, third Thursday of each month. The Sundays is during the Sunday school, 11 to 1. Thursdays are doing the program here from 7 to 10. Doctors, medical doctors from the community available to consult you on medical issues. As you know, Sabah Academy, a full-time school, is starting next year, inshallah. We are registering kids from pre-K, 3 years old, all the way to third grade for starting in August. So if you have kids in this range, you may want to consider registering them. The deadline for registration is February 19th. We got about 22 students so far, and we might be full before the deadline. So if you have kids in that range, you may want to stop by the booth in the lobby till the end of Safar. Every Thursday, Friday, Saturday, the lobby is open, and you can get information about Sabah Academy. Second Sabah Winter Camp is upcoming, February 28th to 26th to 28th. The deadline for registering for the second Sabah Winter Camp is this Sunday. If you want to register without late fees, this Sunday you have to be done with the registration. Another important announcement, one of our brothers from this community have been diagnosed with leukemia cancer, and he is in need of your help. If anybody can be a good match, could be a donor for him to save his life. So they have asked us to announce here for help. Also, Sabah has invited the National Marrow Donor Program to be here next week on Thursday and Friday. They will be here in the library from 6 to 10. So next Thursday and Friday, when you come here from 6 o'clock to 10 o'clock, they are here in the library and looking for people to do a very simple test. It's a mouth swab test, no obligation, it's just a quick test, and they will determine whether you are a good match for him or not. And if there is any match, inshallah, we can find a match in our community, then we can help him, inshallah. So next Thursday and Friday, 6 to 10, National Marrow Donor Drive here in the library, consider attending that as well. For programs next week, It would start on Tuesday. On Tuesday, and it will continue till Sunday. On Tuesday, we have English and Urdu program. On Wednesday, Farsi program would start. And on Thursday, we would have Arabic program as well. So, Wednesday, Arabic as well. Okay. So on Tuesday, Urdu and English. On Wednesday, Arabic and Farsi. They will start and will continue till Sunday for next week, inshallah. Without any further ado, I'll back to... Also, Maulana Muntazir Abbas has joined us for the Urdu program. I would like to welcome him as well. And we are glad that you are here. Thank you so much. Without further ado, let's go to the designated hall for three parallel programs. Inshallah, now with the salawat bar Muhammad wa Ali Muhammad.
Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Jo raat aage baith sakte hain aage tashreef lein thoda thoda sa taaki majlis ka mahol
نہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں آپ بالکل سے بیٹھے
درود دیجیے باواز بلند صلی اللہ علیہ محمد خالق نور نور ہدایت ہے فاطمہ خالق نور نور ہدایت ہے فاطمہ مودت ہے فاطمہ واللہ شر حسن مودت ہے فاطمہ کعبے میں اور مدینے میں خالق نور ہے کعبے میں اور مدینے میں خالق نور ہے دینِ نبی رسالت ہے فاطمہ خالق
نور نور
بابا سے بلند نعرے سلوات
علم و یقین و عشق کا ہر پہ جلے علی علم و یقین و عشق کا ہر پہ جلے علی کعبہ پناہ نفس پیمبر ولی علی کعبہ پناہ نفس پیمبر ولی علی جبریل نے جو پوچھا کہ مولا تیرے ہے کون جبریل نے جو پوچھا کہ مولا تیرے ہے کون عرش اولا نے بکے پکارا علی علی علم و یقین و عشق کا
درود ہے جی بابا آزاد بلند بابا آزاد بلند نعرہ سلوات سلام پیش کر رہا ہوں جناب آباد نقی صاحب کا چند شیر درود دیجیے بابا کے بلند توجہ چاہوں گا
کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ فاطمہ کا تذکرہ ہے پر جتن کا تذکرہ فاطمہ کا تذکرہ ہے پر جتن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا
نعرہ سلوات
کلی کا خلوتا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا خلوتا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا عرش پر بھی ہے تیرے گھر کے چلن کا تذکرہ عرش پر بھی ہے تیرے گھر کے چلن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ کرے جمن کا تذکرہ اے آزادار حسینی جیب دیتا ہے تجھے کل قبیلوں کو سرو نہر لبن کا تذکرہ ایک علی کا تذکرہ کرے چمن کا تذکرہ پڑے جبریل کو اب بھی فرشتے دیکھ کر ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں خیبر سے کن کا تذکرہ ایک علی سارے چمن کا تذکرہ عرش والے عرش پر جائے تو ہے رانی ہے کیوں عرش والے عرش پر جائے تو ہے رانی ہے کیوں اصل میں معراج ہے سیر وطن کا تذکرہ اصل میں معراج ہے سیر وطن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن خانہِ کعبہ ہے خود ممنون احسان علی خپاک ہو کر کر رہا ہے بوسک کا تذکرہ ایک علی کا تذکرہ سارے
میرا خیال تھک گئے آپ
شاعر آل محمد مل گئی تجھ کو بقا شاعر آل محمد مل گئی تجھ کو بقا ہے سخن سے منسلک اہل سخن کا تذکرہ ہے سخن سے منسلک اہل سخن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ اس قدر صلح حدیبیہ سمجھ میں آئے گے اس قدر صلح حدیبیہ سمجھ میں آئے گے عام ہوگا جس قدر صلح حسن کا تذکرہ عام ہوگا جس قدر صلح حسن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا
نعرہ تلوار
ایک علی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ ابتدا شبیر جس کی اور زینب انتہا ابتدا شبیر جس کی اور زینب انتہا کربلا دراصل ہے بھائی بہن کا تذکرہ کربلا دراصل ہے بھائی بہن کا تذکرہ ابتدا شبیر جس کی اور زینب انتہا کربلا در اصل ہے بھائی بہن کا تذکرہ اکلے کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ یاد آ جاتا غیث پر اور سکینہ کا گلا جب بھی ہوتا ہے کہیں تیرو رسن کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے کہیں تیرو رسن کا تذکرہ اکلے کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ آخری چیز چاہتی رہا عابد کے لبر عمر بھر شام کے بس شام کے رنجو محل کا تذکرہ اکلے کا تذکرہ سارے چمن کا مکہ بیچ رہا نام پر زینب کے ظاہر مانگ لے شبیر سے نام پر زینب کے ظاہر مانگ لے شبیر سے مائی کو محبوب ہوتا ہے بہن کا تذکرہ بھائی کو محبوب ہوتا ہے بہن کا تذکرہ اکلے کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ فاطمہ کا تذکرہ ہے پنجتن کا تذکرہ اکلے کا تذکرہ سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ تمام ارواح مومنین مومنات کے طرف سے اپنے ارواح مومنین کو اس میں شامل قید خانے میں سکینہ کو جو لائی تقدیر قید خانے میں سکینہ کو جو لائی تقدیر رو رو کہنے لگی ہائے ہائے میرے بابا شبیر رو رو کہنے لگی ہائے ہائے میرے بابا شبیر کیوں نہیں لیتے خبر آج ہوئی ہوں میں اسیر آؤ اب میرے
تمہارے ہے ملاقات سے آؤ اب میرے تمہارے ہے ملاقات نیت جب تک بھی یہاں جینا ہے دشوار دیکھو اب آ کے بس آخر دیدار میں دیکھو اب آن کے بس آخر دیدار ہاتھ اب ملتی ہوں اور ہاتھ نہیں آتے تم جل جاتی ہے میرے اور نہیں آ جاتے کیا خطا میری جو کچرے نہیں لاتے قیدیوں کو بھی نہیں کیسے چھڑواتے قیدیوں کو بھی نہیں کیسے چھڑواتے کیسے دکھ ہم کہیں بستی ہے ستم گار کوئی سنتا نہیں فریاد گنہگار کوئی سنتا نہیں فریاد گنہگار کہتی تھی بانوں سے رو رو کے کہا ہے باپ پاسوں کے مجھے بھجوا دو جہاں ہے باپ میرے آرام ہے بابا میری جان ہے باپ جو میری آنکھوں سے اس وقت نہاں ہے باپ جو میرے آنکھوں سے اس وقت نہاں ہے باپ کیوں سکینہ سے جدا ہونے کی تدبیر ہوئی کیا غلاموں سے ہوا کون سے تقدیر کیا غلام مجھ سے ہوا کون سے تقدیر پان گودی میں لٹا کر لگ دینے لو اور سپ کر لگی کہنے وہ نصیب سو میرے لاڈلے سو جا میرے قیدے بس سو میری تشنا جگر سو میرے بھوکے پیاسے سو میری تشنا جگر سو میرے بھوکے پیاسے سو جاب فرقت شبیر میں رونے والے سو میری شاہ کے آغوش میں سونے والے سو میرے شاہ کے آغوش میں سونے والے جو جاگی ہوئی بچی وہ کئی رات کے سو گئی خواب میں بابا کی نظر شکل دیکھتے ہی وہ انہیں خواب میں قدموں پہ گرے سین گودی میں لٹایا تو یہی کہ سین گودی میں لٹایا تو یہی کہنے لگ چین بل میرے پڑا آپ کیوں کر میں اور میرے جان بھی تم پہ باپ سچ میں اور میرے جان بھی تم پہ باپ خوب پانی میرے خاطر گئے لینے گھر مجھ پہ کیا کیا ہوا اس عرصے میں اور تو نہ پھر چاہنے چونکہ لب سینے سے لپٹا کہ اسے کہا جان میرے تجھ پہ یہ بابا سر پہ کہا جان میرے تجھ پہ یہ بابا جو ستم مجھ پہ ہوا کیا تجھے تقریر کر تو بھی دلگیر ہے اب کیا تجھے دلگیر تو بھی دلگیر ہے اب کیا تجھے دلگیر کروں قید خانے میں. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعزته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات. سامعین گرامی، گفتگو مسلسل ہے ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ ہمیں جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کے اس دور کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری تھا کہ جو دور آپ کا دور امامت کہلاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے حیات کا یہی وہ دور ہے جس کا تعلق ہم سے ہے، ہماری رہنمائی سے ہے، ہماری دنیا کی بہبود بھی اسی زمانے سے وابستہ ہے اور ہماری آخرت کی نجات بھی اسی وقت سے وابستہ ہے. اس سلسلے میں حدشن کے تمہیدی حوالوں سے ابھی بہت سے پہلوؤں کی وضاحت باقی ہے، لیکن چونکہ سلسلہ کلام پانچ روز پر مشتمل ہے اور دو دن گزر چکے ہیں تو براہ راست ہم جناب امیر کے ان اقدامات کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو آپ کے 25 سالہ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جس کو زمانے نے علی کی خاموشی کا زمانہ کہا. یہ طے ہو چکا کہ علی کی ذمہ داریوں میں، علی کے فرائض میں، بحیثیت امام کے، نائب رسول کے، علی کے منصب کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کو دین کی حفاظت بھی کرنی ہے، دین کے جتنے سورسز ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کی بھی تعمیر اور حفاظت دونوں عمل سر انجام دینے ہیں جس کا نام امت رسول ہے. چنانچہ وقت رسالے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ علی کے سامنے صورت حال کیا ہے. حفاظت کے نقطہ نظر سے، اپنے فرائض کی ادائیگی کے نقطہ نظر سے آپ کے سامنے کون کون سے مسائل ہیں جنہیں آپ کو آپ کے ہاتھوں سے حل ہونا ہے. سب سے پہلے تو جناب امیر کے سامنے ان تعلیمات کی حفاظت ہے کہ جس کے مجموعے کا نام اسلام ہے، جس میں حفاظت کتاب بھی شامل ہے، حفاظت کردار رسول جسے سنت کہتے ہیں اس کی حفاظت بھی شامل ہے، اور دین کے جتنے اہم پہلو ہیں ان سب کی حفاظت علی کا ذمہ. اس کے بعد جو امت رسول ہے اس کو بھی ہر خطرے سے بچانا، ہر مسائل سے بچانا، یہ بھی علی کی ذمہ داری ہے بحیثیت نائب رسول کے. یہ بات پہلے طے ہو چکی کہ حکومت کسی کے پاس ہو، حکمران کوئی ہو، علی کی جو ذمہ داریاں بحیثیت نائب رسول کے ہیں وہ حکومت کسی اور کے پاس چلے جانے سے کم نہیں ہو سکتی. نبی کی ذمہ داریاں کم نہیں ہو سکتی کہ اقتدار تو فرعون کے پاس ہے، نمرود کے پاس ہے، اقتدار دنیا کسی کے پاس ہو، نبی کو اپنا فریضہ سر انجام دینا ہے تو نبی کے نائب کو، نبی کے جانشین کو بھی اس سے بحث نہیں کہ اقتدار کس کے پاس ہے، اسے اپنا فریضہ سر انجام دینا ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دین نے دنیا کے حکمرانوں کے مقابلے میں جو نیا نظام پیش کیا ہے اس نظام کی بنیادی صفت یہ ہے کہ دنیا اپنی بات کو منوانے کے لیے طاقت کا سہارا لیتی ہے. اگر دین بھی اپنی بات کو منوانے کے لیے طاقت کا سہارا لے، فوج، لشکر، سپاہ، اقتدار، تو پھر دین میں اور دنیا کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. دین ایک پیرلل نظام لے کے آیا ہے کہ تم اپنا نظام طاقت سے چلاتے ہو، آؤ ہم ایک نئی طاقت سے متعارف کرا دیتے ہیں جو نہ اسلحے پہ مشتمل ہوگی، نہ فوج پہ، نہ سپاہ پہ، نہ تخت و تاج پہ. اور وہ طاقت کیا ہے؟ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق ظاہر ہوا، باطل مٹ گیا، اس لیے کہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. یعنی دین کی طاقت حق ہے، دین کی طاقت فوج نہیں، لشکر نہیں، سپاہ نہیں. اور جب دین کی طاقت حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اپنی بات کو منوائے گا تو اپنی حقانیت کی قوت سے منوائے گا. یہاں پر کوئی حکم نہیں دے گا کہ یوں کرو، بلکہ ضمیر سے آواز اٹھے گی کہ اس طرح عمل کرو. انسان کا باطن اطاعت الہی پر آمادہ ہوگا تب دین کا تقاضا پورا ہوتا ہے. طاقت کے ذریعے سے پوری جماعت کو صف نماز میں کھڑا کیا جا سکتا ہے اور ہر فرد کو سجدے پہ آمادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن روح نماز، خضوع و خشوع،
وہ طاقت کے بلبوتے پہ حاصل نہیں ہو سکتا. بس حکم کے ذریعے سے جماعت کو کھڑا کر دینا حکومت کا کام ہے, اور دلوں کو بارگاہ ایس جی میں خضوع و خشوع و خشیت الہی سے جھکا دینا یہ دین کا کام. تو دین کو یہ ثابت کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دین پر یہ واجب تھا کہ وہ ثابت کرے کہ وہ اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اقتدار کا محتاج نہیں ہے. اگر اسلام بعد رسول تلوار کے ذریعے سے, اقتدار کے ذریعے سے, قوت کے ذریعے سے پھیلتا تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کا یہ دعویٰ بے معنی ہے کہ حق بذات خود طاقتور ہوتا ہے, اسے کسی اور طاقت کے بیساکھی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے ضروری تھا کہ حق کا علمبردار بظاہر اقتدار سے محروم ہوتے ہوئے اپنے جو فرائض ہیں ان کو بخوبی ادا کر کے دکھا دے. یہ تو ہماری یوں کہیے کہ زمانے کے رو میں بہہ جانے کا نتیجہ تھا کہ ہم نے سوچا کہ علی کے پاس سلطنت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سوائے خاموشی کی اب کیا کر سکتے ہیں, اگر حکومت ہوتی اقتدار ہوتا تو کچھ کام کرتے, اگر امام حکومت و اقتدار کا پابند ہو جائے اور اس کے بغیر کچھ نہ کر سکے تو وہ دین کا نمائندہ نہیں ہوگا, دنیا کا نمائندہ ہوگا. تو علی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اقتدار کی ضرورت نہیں لیکن ہوگا وہی جو امام وقت چاہے گا. تو اب علی کے سامنے دین کی حفاظت ہے, اس امت کی حفاظت ہے جو کلمہ پڑھتی ہے رسول کا. اس حفاظت کے لیے جب امت کی حفاظت کی بات کرتا ہوں, جب دین کی حفاظت کی بات کرتا ہوں تو میں کوالٹی کی بات کر رہا ہوں, اور جب امت کی حفاظت کی بات کرتا ہوں تو کوانٹیٹی کی بات کر رہا ہوں. عددی اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد قائم رہے, اس میں لوگ کم نہ ہونے پائیں, اس میں ناقص ہوں گے, اس میں وہ بھی ہوں گے کہ جن کا ظاہر کچھ ہوگا باطن کچھ ہوگا, لیکن اس کی پرواہ نہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ عددی اعتبار سے ان کی تعداد قائم رہے, اس میں اضافہ ہو, اس کے بعد تزکیہ نفس ہوتا رہے گا اور ان میں سے سچے مسلمان بنتے رہیں گے. لیکن پہلے دائرہ اسلام میں رہیں تو صحیح, اس لیے کہ جب بھی جو شخص بھی اسلام قبول کرے گا تو پہلے دن ہی وہ کمال اسلام کی منزل پہ نہیں فائز ہو جائے گا. یہ تو مرحلہ بعد میں آئے گا نا کہ اس کی تربیت ہو اور وہ ایک سچا مسلمان بن سکے, ایمان کے بلند درجوں پہ فائز ہو سکے. پہلے دن تو کوئی مسلمان بھی کامل نہیں ہوگا, اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے. لیکن جب تک یہ پہلا دن نہیں آئے گا وہ کامل مسلمان ہونے کی منزل نہیں آئے گی. اس لیے عددی اعتبار سے مسلمانوں کا کی قوت کا تعداد کا ہونا وہ بھی اسلام کے لیے ضروری تھا, یہ بھی علی کے پیش نظر ہے. اور پھر تیسرے مرحلے کو سمجھنے سے پہلے ایک تھوڑی سی گزارش کر دوں کہ یہ جو امت ہے علی کے سامنے جس کی حفاظت ہے, یہ کس کس قسم کے لوگوں پہ مشتمل, کون سے لوگ ہیں. ماشاءاللہ جتنی امت ہے یہ سب صحابہ پہ مشتمل ہے, ان صحابہ کی تعداد لاکھوں تک پہنچی ہوئی ہے. لیکن کیا یہ تمام حضرات جن کو اصطلاحا صحابہ کہا گیا ہے, صحابی رسول کہا گیا ہے, کیا یہ اپنی ذہنی صلاحیت اور اپنے عقائد کی کیفیت میں ایک جیسے ہیں, کیا ان کا عمل ایک جیسا ہے. جب مسلمانوں کا کوئی بھی مسلک ہو, جب وہ صحابہ میں درجہ بندی کرتے ہیں کہ فلاں صحابی سب سے افضل, اس کے بعد فلاں, اس کے بعد فلاں, اس کے بعد فلاں, ترتیب کوئی بھی ہو, لیکن یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. یہ درجہ بندی, یہ گریڈنگ جو ہے, یہ بتا رہی ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. تو جب سب ایک جیسے نہیں ہیں تو ان کو آئیے کیٹیگرائز کریں کہ کس کس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. عقلاً ارسن کی تاریخ بھی تائید کرے گی, لیکن آئیے دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں, کامیاب تحریکیں, ان میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. ایک سطح ان لوگوں کی ہے کہ جو جس نے تحریک شروع کی ہے بانی تحریک کے نظریات سے, افکار سے, اس کے تحریک کے مقاصد سے, جو گول وہ اچیو کرنا چاہتا ہے اس گول سے پوری طرح باخبر ہوتے ہیں, اور وہ انتہائی سنسیئرلی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس گول کو اچیو کیا جائے. یہ تحریک جس لیے آئی ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کرے. یہ یوں سمجھیے کہ سب سے زیادہ سنسیئر فالوور صرف سنسیئر نہیں ہے بلکہ پوری طرح اس تحریک کے مقاصد سے آگاہ بھی ہیں, یعنی یہ جانتے ہیں کہ کس وقت تحریک کی کیا ضرورتیں ہیں اور اسے کیسے پورا ہونا چاہیے. ایک گروہ وہ ہے کہ جو صرف کامیاب تحریک کا حصہ بنتا ہے, یعنی جب کوئی تحریک ہوتی کامیاب ہوتی ہے اور بہت طاقتور ہوتی ہے تو وہ قوتیں کہ جو اس تحریک کی مخالف ہوتی ہیں وہ تمام تر زور لگا دیتی ہیں کہ یہ تحریک کامیاب نہ ہونے پائے, ناکام ہو جائے. لیکن ایک سطح آتی ہے اگر تک تحریک طاقتور ہے, وہ انقلاب طاقتور ہے جو معاشرے میں آیا ہے اور اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا, تو پھر ان کے اپنے سروائیول کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر انقلاب اتنا طاقتور ہے تو اب وہ اس سے ٹکرا کر اس کو مٹا نہیں سکتے تھے, اب ان کے لیے کیا راستہ رہ گیا ہے؟ ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ وہ اپنے اوپر اس انقلاب کا لبادہ اوڑھ لیں, خود بھی اپنے آپ کو انقلاب کا حامی اور مددگار کہنے لگیں. ظاہر ہے کہ یہ لوگ, یاد رکھیے یہ طبقہ شاید یہودیت میں نہیں تھا, عیسائیت میں نہیں تھا, یہ طبقہ صرف اسلام میں تھا. اور یہودیت اور عیسائیت میں کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ یہودیت اور عیسائیت اس اعتبار سے اتنے کامیاب مذاہب نہیں تھے, اتنی بڑی طاقت کے ساتھ وہ انقلاب نہیں آیا تھا جسے اسلامی انقلاب آیا. 23 سال میں پورا سرزمین عرب اسلام قبول کر چکا ہے, اور اب وہ جو مخالفت اسلام کی کر رہے تھے, جو کبھی بدر میں آ کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے, کبھی احد میں, کبھی خندق میں, کبھی خیبر میں, اب ان کے لیے کوئی صورت نہیں رہ گئی ہے کہ اپنے وجود کو قائم رکھ سکیں. تو اب ان کے واسطے سوائے اس کے چارہ کار کوئی نہیں. یہ اسلام کے کامیابی کی دلیل ہے کہ اتنا طاقتور اسلام تھا کہ اب اسلام کا دشمن اسلام سے باہر رہ کر وجود کو قائم ہی نہیں رکھ سکتا, اسے مجبوراً اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھنا پڑا. لیکن ظاہر ہے کہ جیسے وہ سنسیئر گروہ تھا دین کا, کہ جو جس کو آپ انتہائی ڈیووٹڈ کہیں, جو دین کے مسائل کو بھی سمجھتا ہے, دین کے مقاصد کو بھی سمجھتا ہے, اور اس کے لیے اپنی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے, بالکل اس کی ضد یہ گروہ ہوگا کہ یہ ہر لمحے اس تاک میں رہے گا, اس موقع کی تلاش میں رہے گا کہ وہ کیسے اس انقلاب کو نقصان پہنچا سکے, اور وہ جنگ جو اس نے میدان جنگ میں نہیں جیت سکا تھا اسے اب مسلمان بن کر, اسلامی لبادہ اوڑھ کر وہ جنگ جیت جائے. درمیان میں بہت بڑا گروہ ہوگا جو پورے اسلام سے نہ تو اس کا شعور رکھتے ہوں گے, نہ اس سے آگاہ ہوں گے, نہ پورے اسلام سے جب آگاہ ہی نہیں ہوں گے تو اس سے متفق بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے صرف کسی ایک جز سے اتفاق کیا ہوگا, اور وہ جز ایسا ہوگا کہ ان کے کسی مفاد کے حصول کا ذریعہ ہوگا. ابھی آپ کے سامنے دنیا میں جو تاریخی اعتبار سے تازہ ترین انقلابات ہیں, ان میں سے ایک انقلاب آپ حضرات سے پوری طرح آگاہ ہیں کہ معاشرے نے ایک مرتبہ اپنے کو تبدیل کیا, تو تحریک کے بانی مذہب کے نمائندے تھے, لیکن ان کے مددگار ان کے حامی معاشرے میں جو جمہوریت پسند تھے وہ بھی مدد دے رہے تھے, جو سوشلسٹ خیالات کے علمبردار تھے جو معاشی تبدیلی لانا چاہتے تھے وہ بھی ان کی مدد کر رہے تھے. اشارہ واضح ہے نا, صورت حالات کے سامنے تفصیلات میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, یہ سب مدد کر رہے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ آیا کہ جو جمہوریت پسندوں نے ساتھ چھوڑا, ایک اور مرحلہ آیا کہ وہ جو اپنے آپ کو معاشی انقلاب کا علمبردار کہتے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑا, اس لیے کہ ان کے نظریات یا ان کے تصورات صرف جزوی طور پر انقلاب سے ہم خیال تھے. کچھ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انقلاب آئے گا تو جو یہاں پر مملکت ہے ایک فرد واحد کی, جو ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, اس بادشاہ سے ہمیں نجات مل جائے گی. اسے انقلاب سے صرف اتنی دلچسپی ہے کہ بادشاہ سے نجات مل جائے. کچھ وہ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب آئے گا تو یہاں پر شخصی آمریت کے بجائے جمہوری حکومت قائم ہو جائے گی, تو ان کو صرف انقلاب کے اس جز سے دلچسپی ہے جس میں جمہوریت کا پیغام دیا گیا ہے. جو چاہتے ہیں کہ معاشی انقلاب ہو جائے تو وہ اس لیے ساتھ دے رہے ہیں کہ جب معاشی انقلاب آ جائے گا تو ان کا مدتوں کا خواب پورا ہو جائے گا, معاشرہ سوشلسٹک ہو جائے گا, اس لیے وہ ساتھ دے رہے ہیں. اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بانی انقلاب کی فکر کو پوری طرح سمجھتے ہوئے ان مقاصد کے لیے ساتھ دے رہے ہیں جو بانی انقلاب کے پیش نظر ہیں. یہ درجے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب جو جزوی طور پر انقلاب سے تعلق رکھتا ہے, اگر چاہیں تو اس کے لیے کوئی اصطلاح ادا کر لیں, ہم نے ان کے لیے تو اصطلاح رکھی ہے کہ جو انتہائی ڈیووٹڈ لوگ تھے ہم ان کو مومن کہتے ہیں, جو جن کا ظاہر و باطن مختلف تھا اور جو اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے ان کو ہم منافق کہتے ہیں. یہ جو درمیانہ گروہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اگر آپ اس تصریف کے بجائے کہ مومن و منافق کہیں, یوں کہیے کہ وہ گروہ جو دین کی روح کو سمجھتا تھا دیندار لوگوں کا گروہ تھا, تو یہ درمیان کے یہ گروہ جو ہے یہ دنیا دار لوگوں کا گروہ ہے. انہیں دین قبول ہے, انہیں دین پسند ہے, لیکن اس وقت تک جب تک یہ دین ان کے مفادات کو پورا کرتا رہے. جس دن مفادات خطرے میں پڑے اس دن یا تو وہ اس پہ اصرار کرے گا کہ دین کو بدلو, اور یا دین کو خدا حافظ کہہ دے گا. ان کا ساتھ اسی وقت تک ہے جب تک وہ مفادات ان کے اس دین سے وابستہ ہیں. جس دن مفادات سے تعلق ختم ہوا وہ پوری جماعت سے الگ ہو جائیں گے, ان کی لا تعلقی پیدا ہو جائے گی اور دوست کے بجائے دشمن بن جائیں گے. اکثریت کسی بھی گروہ میں انہی لوگوں کی ہوتی ہے. لیول کا فرق ہوتا ہے کہ کوئی کتنا دنیا دار ہے, کس نے کتنا مفاد اپنا وابستہ کر رکھا ہے, کوئی تھوڑی سی باتوں کے اوپر چند قدم چل کر ساتھ چھوڑنے پہ تیار ہے کہ مجھے تو یہ فائدہ نہیں ملا. اب اگر کسی نے یہ سوچ رکھا ہو کہ میں اسلام قبول کروں گا تو مجھے یہ عہدہ مل جائے گا, یہ منصب مل جائے گا, اور اگر اسے عہدہ نہ ملے تو اس کا تو تعلق وہیں پہ ختم ہو جائے گا. لیکن کچھ اور لوگ ہیں کہ جو اس سے کہیں زیادہ دور تک چل سکتے ہیں, تو لیول کا فرق ہوگا, لیکن ان سب کی صورت حال یہ ہوگی کہ ان کا اسلام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشروط ہوگا, کنڈیشنل ہوگا, کہ جب تک اسلام ان کے مفادات کے لیے نگرانی کر رہا ہے وہ ساتھ دیں گے, اور جب مفادات کا کلیش شروع ہو جائے گا دین کے ساتھ تو پھر ان کے لیے دین قابل قبول نہیں ہوگا. یا تو وہاں دین کے ساتھ ایسے سمجھوتے کریں گے کہ جہاں دین دین نہ رہے اور باطل کو کے ساتھ جا کے مل جایا جائے, یعنی ان باتوں کو مان لیا جائے کہ جو دین کے براہ راست خلاف ہوں. اب یہ تینوں گروہ, ان میں سے اسلام کی بقا کے لیے وہ گروہ انتہائی ضروری ہے جو انتہائی سنسیئر ہے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جب اسلام پہ کوئی برا وقت آئے گا تو یہی قربانی دیں گے, یہی اسلام کی حفاظت کریں گے. اور اس میں سب سے خطرناک گروہ وہ ہے کہ جو دل میں کچھ اور سمجھ, اس کے عقائد و نظریات کچھ اور ہیں اور بظاہر خود کو مسلمان ظاہر کیے ہوئے ہے, وہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ کب موقع ملے اور میں اسلام کو نقصان پہنچاؤں. اور یہ جو درمیان کا گروہ ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے مفادات کو سامنے رکھ کر دین اس وقت تک ان کے مفادات کی نگرانی کرتا رہے جب تک ان کے مفادات سے واضح کلیش نہ ہو, یعنی دین کے اپنے مقاصد خطرے میں نہ پڑے, جب تک وہ مفادات دیے جاتے رہیں گے اس وقت تک یہ دین کے حامی بھی رہیں گے, اس کے لیے قربانیاں بھی دیں گے, اس کے لیے لڑیں گے بھی, اس کے لیے اس کے احکامات کی پابندی بھی کریں گے جہاں تک ان کے مفادات کا تعلق ہے. جہاں مفادات کا معاملہ خطرے میں پڑا وہاں ان سے تعلق منقطع ہو جائے گا. اب یہ تین گروہ ہیں اسلام کے اندر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حیات رسالت کے بعد یہ تین گروہ نہیں تھے؟ عام لوگوں کی تو بات چھوڑیے, رسول کے گھر میں سب سے زیادہ بارگاہ رسالت سے قریب ترین ہستیاں ازواج رسول ہیں, امات المومنین. صحابہ کا تعلق تو نسبتاً کم ہے, پارشل ہے, جزوی ہے. یہ جو شخصیتیں ہیں ان کا تعلق انتہائی گہرا ہے, حضور سے قریب ترین ہے. سورہ احزاب قرآن مجید کی 33rd سورہ ہے, اسے اٹھا لیجئے. 28th سورہ سے لے کے 34th تک, 28 سے لے کے 34th آیت تک اس سورے میں ازواج سے براہ راست خطاب کیا گیا ہے, اے رسول کی بیویوں. اور اس خطاب کے دوران جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں سے کہا گیا ہے کہ اے رسول کی بیویوں, اگر تمہیں دنیا سے بہت رغبت ہے, دنیا کی شان شوکت سے تمہیں بڑی دلچسپی ہے, تو آؤ تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کرتا ہوں, یعنی تمہیں کچھ رقم وغیرہ دے کے رسول فارغ کر دے گا. یہ گولڈن شیک ہینڈ کی آفر ہو رہی تھی کہ اگر تمہیں دنیا بہت پسند ہے تو جاؤ دنیا لے لو, لیکن پھر رسول سے تعلق نہیں رہے گا. ہاں اگر تم رسول کی اطاعت کرتی ہو, اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی ہو, تو پھر اللہ بڑا فیاض ہے اور بہت کچھ دینے والا ہے اور اس سے زیادہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد باتیں اور بڑھتی گئیں اور یہاں تک کہ لب و لہجہ یہ ہو گیا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے لوگوں کے سامنے نہ جایا کرو, اور لچھے دار باتیں لوگوں سے نہ کیا کرو کہ جن کے دل کے اندر مرض ہیں وہ تمہارے متعلق برے خیالات کرنے لگیں. تم گھروں کے اندر قیام پکڑو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور دیکھو کہ جو کچھ تمہارے گھر کے اندر ہو رہا ہے اس کا بھی جائزہ لیتے رہو. اور اسی وقت ایک خاص گروہ سے ان سے بات کرتے کرتے خاص گروہ کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ اے اہلِ بیتِ رسول کیا کہنے تمہارے, تم ایسے پاک و پاکیزہ ہو جیسے پاک ہونے کا حق ہے. یہ ساری گفتگو میں ازواج رسول سے یہ کہنا کہ دیکھو اگر دنیا بہت پسند ہے نا تو جاؤ خدا حافظ, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا داری کے جراثیم گھر سے جراثیم باہر ہی نہیں تھے, گھر کے اندر بھی موجود تھے. یعنی وہ تین طبقے ٹھیک ہے اس میں مناسب نہیں ہوگا کوئی, لیکن دنیا دار تو تھے نا کہ جن کے مفادات دنیا کی زیب و زینت, دنیا کی آرائش, دنیا کی آسائش تک محدود تھے, یہ رسول کے گھر میں بھی موجود تھے. تو صحابہ اکرام میں ایسا گروہ کیوں موجود نہیں ہوگا؟ یقیناً صحابہ میں یہ سارے گروہ, یا اس وقت کے مسلمانوں میں اگر صحابہ کا لفظ گراں گزرے کسی کو کہ اس سے توہین کا پہلو نکلتا ہے تو چلیے ہم صحابہ کی بات نہیں کرتے, وہ لوگ جو اس وقت مسلمان کہلاتے تھے. اس میں مخلص مومن بھی ہوں گے, مومن کامل بھی, اس کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا دار ہوں گے اور ان کے اپنے مفادات اسلام سے جب تک ساتھ ساتھ ہیں اس وقت تک وہ اسلام کے حامی ہیں, ورنہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور تیسرا وہ گروہ بھی ہے جو اسلام جن کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے اس کو مٹانا چاہیں گے. ان میں سے اسلام کی بقا کا انحصار ان پر ہے کہ جو صحیح معنوں میں روح اسلامی سے واقف ہیں, اس انقلاب کے بھرپور حامی ہیں. جو مفاد پرست ہیں وہ اسی وقت تک اسلام کے حامی ہوں گے جب تک ان کا مفاد حاصل ہوتا رہے گا, لیکن اسلام ان کے مفاد کا پابند نہیں ہوگا. کچھ ایسے مواقع ہوں گے کہ جہاں ان کے مفاد اور اسلام میں تصادم شروع ہو جائے گا تو وہاں اسلام کی پناہ گاہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ مومن کامل ہو سکتا ہے, یہ مسلمان نہیں ہو سکتے, یہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے. وہ منافق تو بہر طور مخالفت سے آمادہ ہے. اب اس موقع پر جہاں یہ تین طبقے موجود ہیں وہاں یہ طبقے حیات رسالت میں اپنی اپنی جگہ پر ان ایکٹیو ہو جائیں گے, یعنی ان کو ابھی جرت نہیں ہے. منافق منافق بنے ہیں تو اس لیے بنے ہیں کہ اسلام کی قوت کے سامنے وہ مقابلے میں آ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. تو اب رسول کی موجودگی میں تو وہ قوت موجود ہے, وہ منافقت کے لبادے کو اوڑھے رہیں گے. جن دنیا داروں نے اپنے مفادات کے تحت اسلام کا ساتھ دیا ہے, کیونکہ اسلام کی رفتار میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی, اس لیے حیات رسالت کے اندر وہ بظاہر پکے اور سچے مسلمان دکھائی دیں گے. لیکن یہ ہمیشہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کبھی انقلاب میں تبدیلی آتی ہے, جب کبھی حکومت میں تبدیلی آتی ہے, صاحب اقتدار بدلتا ہے, تو وہ جو ایک ٹرانزیکشن پیریڈ ہوتا ہے, پچھلے حکمران کا جانا اور نئے حکمران کا آنا, اس موقع پر جس کے دل میں جو جو مقاصد ہوتے ہیں وہ مقاصد کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. یہی وقت ہوتا ہے کہ مفاد پرست اپنے مفادوں کی طرف جائیں, یہی وقت ہے کہ منافق یہ سوچیں کہ اب اسلام کو نقصان پہنچانے کا بڑا اچھا وقت ہے, اور یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت مومن وہ جو مخلص ہے وہ محتاط ہو جائے کہ یہی وقت ہے اسلام کی مدد کرنے کا. جہاں کوتاہی ہوئی تو بھی اس کا مطلب ہے کہ اسلام مٹ جائے گا. واضح ہے میری بات؟ حیات رسالت, چراغ وجود رسالت پانی سے قبر میں اترا, وصال ہوا حضور کا, انتقال فرمایا آپ نے. یہ وہ مرحلہ ہے کہ وہ مضبوط شخصیت جس نے اتنے بڑے انقلاب کو برپا کر دیا تھا وہ اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ یہ تینوں گروہ پوری طرح ایکٹیو ہو جائیں گے. مفاد پرست چاہے گا کہ جو اس کے مفادات ہیں وہ جلد از جلد حاصل ہو جائیں. کہیں اگر کنسالیڈیشن ہو گئی رسول کے نظام کو تو پھر ان کے مفادات کے حصول کا موقع نہیں رہے گا. جو منافق ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ اسلام کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں, یہی وقت ہوگا نا ان کے ایکٹیو ہونے کا. اب یہ معاشرہ ان مسائل کے ساتھ علی کے حوالے ہے, علی کو اس معاشرے سے ڈیل کرنا ہے. اچھا, ڈیل بھی کیسے کرنا ہے؟ علی نائب ہے رسول کا, اور جب نائب رسول کا تو علی کی پالیسیز وہی ہوں گی جو رسول کی پالیسیز ہوں گی. اگر رسول نے اپنے عہد حیات میں یہ جو مفاد پرست تھے ان کو الگ کر دیا ہوتا, جو منافق تھے ان کو تہ تہ کر دیا ہوتا, تو علی کی بھی پالیسی یہی ہوتی. جو پالیسی رسول کی ہے کہ یہ سارے عناصر موجود ہیں, رسول جانتا ہے. اور اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا, رسول نہیں جانتا تھا, رسول کا خدا تو جانتا تھا, وہ جو سورہ منافقون نازل کر رہا ہے وہ تو جانتا تھا کہ اس میں منافق موجود ہیں. تو جب اللہ اور اس کا رسول جانتا تھا کہ کون منافق ہے, کون صرف اپنے مفادات سے, جب یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جسے دنیا کی لالچ ہے وہ دنیا میں سے جو لینا چاہتی ہے لے لے اور چلے جائے, تو جو رسول کے گھر میں موجود بیویوں کے دلوں میں چھپی ہوئی دنیا داری سے واقف ہے, وہ کیا اپنے اسحاب کی دنیا داری سے واقف نہیں ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود وہ دنیا دار اسحاب کو بھی برداشت کر رہا ہے اور منافق اصحاب کو بھی برداشت کر رہا ہے. جتنے لوگ تھے ہم نے کہا منافق وہ اصحاب شاید وہ شخص ہے کہ جس نے رسول کے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا, وہ سب اصحاب ہیں. تو اصحاب ہیں تو منافق بھی اصحاب تھے. اور یہ منافق جو تھے ان کو یہ منافق اس کی خوبی یہ تھی کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ کون ہے. بھائی منافق جو سب سے زیادہ کامیاب منافق ہوگا وہ ہوگا کہ جسے بالکل نہ پہچانا جا سکے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. جو میک اپ کرے بہروکیا بنے کسی کے میک اپ میں آنے کی کوشش کرے تو پھر اس کے میک اپ کا کمال تو یہ ہے نا کہ پکڑا نہ جائے کہ یہ اصل میں کون ہے. منافق کا کمال یہ ہوگا کہ وہ مومن ہی نہ نظر آئے, اتنا پکا مومن نظر آئے کہ دنیا اس کو امیر المومنین بھی مان لے. مجھے چونکہ مختصر لفظوں میں باتوں کو سمیٹنا ہے اس لیے صرف یہاں وضاحتوں کی اور بات کو پوری طرح صاف کرنے کی ضرورت ہے، بس وہاں تفصیلات میں جا رہا ہوں، ورنہ یہیں پر رک کر ان تینوں گروہوں کی تفصیلات پر بہت تفصیل سے بات چیت ہو سکتی تھی، لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات کی سماعتوں پر پورا اعتماد بھی ہے اور بھروسہ بھی ہے، اور دو دن کے تجربے نے بتا دیا ہے کہ بات پہنچانے میں مجھے دشواری نہیں ہوتی، تو اس لیے بس آگے بڑھتے ہوئے یہ طے کرنے کے بعد کہ علی کے سامنے یہ تین گروہ ہیں اور علی ان تینوں سے ڈیل اسی طرح سے کریں گے جیسے رسول نے ڈیل کیا، اور وہ ڈیلنگ کیا ہوگی، وہ ڈیلنگ کیا ہوگی، کیا کامیاب ڈیلنگ یہ ہے کہ منافقین کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیں، دنیا داروں کو نکال دیں، جناب یہ جو آج منافق ہیں اپنے اصل دین کو چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر ان کا اسلام ہے، ان کی ایک نسل ہوگی، وہ نسل جب آگے بڑھے گی تو انہیں نہیں پتا کہ ان کے بزرگوں کا باطن کیا تھا، انہوں نے تو بزرگوں کے ظاہر کو دیکھا ہوگا نا، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان کی اگلی نسلیں سچے مسلمان ہوں، وہ جو دنیا دار ہیں وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے دیندار لوگ ہیں، وہ تمام دین کی ظاہری علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل ان کی زندگی میں مختلف موڑ آتے رہتے ہیں نا، انسان بڑی عجیب و غریب چیز ہے، کل کا انتہائی برا انسان آج اچھا ہو سکتا ہے، کل باطل کا ساتھ دینے والا آج حر بھی بن سکتا ہے، تو اس لیے پورا موقع دیا جائے کہ وہ بھی صراط مستقیم پہ آ جائیں، تو دین جو ہے وہ ختم کر کے اپنی مخالفت کا مسئلے کا حل نہیں کرتا کہ جو مخالف ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. اب ایک واقعہ چھوٹا سا، حیات رسالت میں ایک باقاعدہ ایک ایسا شخص کے جس کے متعلق مسلمانوں کو پوری طرح سے اندازہ تھا اس کی حرکتوں سے اس کی باتوں سے کہ منافق ہے، وہ مر گیا، اس کا بیٹا بارگاہ رسالت میں آیا اور اس نے درخواست کی کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ آپ نماز پڑھا دیجئے. حضور بسم اللہ چلو زمانہ ہو گیا گھر سے. حضرت عمر نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ منافق تھا، لیکن رسول چلتے رہے، حتیٰ کہ چلتے چلتے جنازگاہ میں پہنچ گئے، جا کے کھڑے ہو گئے اور امامت شروع کر دی اور نماز پڑھانے لگے. تاریخوں نے کہا کہ حضرت عمر نے ظاہر ہے کہ وہ جذباتی طور پہ محسوس کر رہے تھے کہ بھئی ایک منافق تھا، نماز جنازہ رسول پڑھائے، انہوں نے ابا کا دامن بھی کھینچا، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، لیکن رسول اللہ نے بالکل فکر نہیں کی اور نماز پڑھا دی. یہ واقعہ ہمارے بھائی بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، میں نے تو بہت اختصار سے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ حضور نے نماز پڑھا دی، میں کہوں گا یا رسول اللہ کم از کم آج اس موقع پہ آپ نماز نہ پڑھاتے تو ہم بھی پہچان جاتے کہ یہ منافق تھا، کیا حرج تھا کہ ہماری پہچان ہو جاتی، ہم اس کے ہاتھوں گمراہ نہ ہوتے، اس کی کوئی غلط سلط بات کل کو اگر سنتے تو اس کو اسلام نہ سمجھتے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو سارے آپ کے صحابہ جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. تو رسول کہیں گے کہ اسی وجہ سے تو میں نے نماز پڑھائی، اس لیے کہ اگر میں اس کی نماز نہ پڑھاتا اور یہ ظاہر ہو جاتا کہ یہ منافق ہے تو تم سمجھ لیتے کہ بس یہی ایک منافق تھا. اس کا پردہ اس لیے رہنے دیا ہے کہ تم ہر لمحے تلاش میں رہو کہ منافق کہاں کہاں ہے، یہ نہ ہو کہ اس کی آڑ میں بہت سے منافق چھپ جائیں کہ وہ جو ایک تھا جس کی نماز حضور نے پڑھائی تھی بس وہی منافق تھا. یہ طبقہ ہر دور میں پیدا ہوتا رہے گا اور تمہیں ہر دور میں اس سے محتاط رہنا ہے. چنانچہ والی کسان نے یہ میدان، علی قوت استعمال نہیں کریں گے اس لیے کہ رسول نے قوت استعمال نہیں کی تھی. جب کسی مسئلے کو طاقت سے حل نہ کیا جائے تو ہم اس حل کو سیاسی حل کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا قوموں میں اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اس مسئلے کو فوجی طریقے سے حل نہ کیا جائے، اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے. یہ سیاسی طریقہ اور فوجی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ فوجی طریقے سے حل ہو یا سیاسی طریقے سے حل ہو. اب یہ خدا جانے پولیٹیکل سائنس والے میری اس ڈیفینیشن سے اتفاق کریں گے یا نہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ لفظ شاید وہ کتابی لفظ نہ ہو لیکن جو کچھ عرض کروں گا وہ شاید بات کو پوری طرح واضح بھی کرتا ہوگا, حقیقت سے قریب بھی ہوگا. سیاست نام ہے اس عمل کا کہ جس میں قوت کی ان پٹ کم ہو اور رزلٹ کی آؤٹ پٹ زیادہ ہو. تھوڑا سا زور لگے اور نتیجے میں کوئی بڑی بات حاصل ہو جائے. مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے دو تین جملوں کا تبادلہ ہوا اور معلوم ہوا کہ جناب یہ کتنے بڑے علاقے کا جس کے لیے اتنے دیر سے جنگ ہو رہی تھی تصفیہ ہو گیا. یہ سیاسی طریقہ ہوا نا. اور فوجی طریقہ کیا ہے کہ جس میں قوت زیادہ صرف ہو نتیجہ چھوٹا سا ہو. ایک زمین کے لیے لڑائی ہو رہی ہے, اگر ایک آدمی بھی اس زمین کے لیے مارا گیا ہے تو زمین کبھی بھی اتنی قیمتی نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے اس فرد کی جان کو ہم کمتر سمجھیں. انسانوں کی جان دے کے تم یہ زمین حاصل کر رہے ہو. لیکن ہر فوجی حل اسی طرح ہوتا ہے, جانے جاتی ہیں لوگ مارے جاتے ہیں نقصان ہوتا ہے اور بعد میں معلوم ہوا فلاں شہر پہ قبضہ ہو گیا, فلاں زمین پہ قبضہ ہو گیا, فلاں پہاڑی حاصل کر لی, فلاں دریا پہ قبضہ کر لیا, بس بات اس پہ ختم ہو جاتی. ان پٹ زیادہ ہو آؤٹ پٹ کم ہو تو فوجی حل, اور ان پٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ زیادہ ہو تو سیاسی حل. اور یہ ریشو ایسی ہے کہ اگر سیاست میں مقابلہ کرنا ہے کس کی سیاست بہتر ہے تو پھر پیمانہ یہ ہوگا کہ وہ کون ہے کہ جس نے کم سے کم طاقت حاصل کر کے بڑے سے بڑا نتیجہ حاصل کر لیا. دو سیاست دانوں میں موازنہ ہو نا تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں کی ان پٹ کتنی تھی اور آؤٹ پٹ کتنی ہے. اگر ان پٹ جس کی زیادہ سے زیادہ کم ہو اور آؤٹ پٹ اس کے حساب سے زیادہ ہو, بس اس وہی بہتر سائنسدان ہے, بہتر سیاستدان ہے. اب وہ دور ہے کہ علی کو ان تین گروہوں سے نمٹنا ہے. اس سے بحث نہیں کہ حکومت کس کے پاس ہے, اقتدار کس کے پاس. علی کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پہ قائم ہیں, انہیں ان تینوں کو سنبھالنا ہے. ان تینوں سے ان تینوں مسئلوں کو, یعنی مسئلے کیا کیا ہیں, منافقین کو نقصان نہیں پہنچانے دینا, وہ جو دنیا دار ہیں ان کو اسلام سے ناراض نہیں ہونے دینا, اور جو دین کے محافظ ہیں ان کو زمانے کے خطرات سے اس دن کے لیے بچانا ہے جس دن اسلام کو حقیقتاً ان کی ضرورت پڑے. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں, ان کو دنیا کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں ضائع نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت وہ خزانہ خاص ہے جس کو سنبھال کے رکھنا ہے تاکہ اس وقت کام آئے جب حقیقتاً بڑی قیمت دینے کی ضرورت ہو. ان میں سے ایک ایک فرد بے مثال ہے, تو اب ان کی حفاظت کرنا یہ سب علی کے پیش نظر ہے. علی کیا کریں, اب آئیے علی کی سیاست دیکھیں. یہ اس 25 سال کی ابتدا ہو رہی ہے, ابتدا میں حالات یہ ہیں اور اب کیا ہوا, یہ سارے گروہ میدان عمل میں آ گئے. سب سے پہلے تو جو دنیا دار گروہ تھا, اس نے دیکھا کہ چشمے رسالت بند ہو گئی ہے, اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو ہم اپنے مفادات جن کو ہم نے اتنے دن سے نگاہوں میں رکھا تھا اس سے محروم رہ جائیں گے. چنانچہ اب رسول کا جنازہ اٹھے یا نہ اٹھے, ان کا غسل و کفن ہو یا نہ ہو, ہم جلد از جلد وہ مفادات حاصل کر لیں. وہ لوگ کہ جو حیات رسالت میں خیبر کی جنگ کے دوران پوری رات اس لیے جاگ کر گزارتے ہیں کہ شاید صبح ہمیں علم مل جائے, شاید صبح ہمیں سرداری مل جائے, اب ان کے لیے شاید گزشتہ کئی راتیں ایسی گزری ہوں گی جس میں جاگ جاگ کے منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے کہ رسول کے بعد تخت اقتدار ہمارے قبضے میں آ جانا چاہیے. جا پسندی, اقتدار پسندی تو اسی وقت ظاہر ہو گئی نا جو خیبر کی رات میں علم کی آرزو کر رہے تھے. شرطیں تھیں اور ایسی شرطیں تھیں کہ ذرا سے ایک ذرا گردن جھکاتے تو اس کے بعد اپنی نااہلیت کا خود پتہ چل جاتا. لیکن جو خود غرض ہوتا ہے, لالچی ہوتا ہے, وہ اہلیت کو نہیں دیکھتا, وہ اس کو اس منصب یا اس چیز کو دیکھتا ہے جس کے لیے اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے. انہیں یہ نہیں دیکھنا تھا کہ ہمیں اقتدار سے کہ ہم اہل بھی ہیں کہ نہیں, انہیں تو بس یہ چاہیے تھا کہ اقتدار پہ قبضہ ہو جائے. چنانچہ وہ کوئی تاخیر نہیں کر رہے, انتہائی تیزی دکھا رہے ہیں. اور وہ جو منافق ہے اس نے بھی سوچا کہ بھائی اس سے بہتر موقع کوئی نہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کا, تو اب کھیل شروع ہوا. کھیل کیسے شروع ہوا کہ جناب رسول گھر میں ہے اور مسلمان اس اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا وہ گروہ پورے اسلام مسلمان نہیں ایک جماعت وہ چاہ رہی ہے کہ اقتدار پر پوری طرح قبضہ ہو جائے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ علی ابن ابی طالب باقاعدہ ان کو شہ دے رہے ہیں جاؤ لے لو. دیکھیے حضور کے جسد مبارک میں اور مسجد کے صحن میں دیوار بھی حائل نہیں ہے دروازہ ہے. اس دروازے کے پیچھے جس میں رسول کو غسل دیا جا رہا ہے قبر کھودی جا رہی ہے وہاں دفن کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے اور یہاں مسجد میں نعرے لگ رہے ہیں جاؤ جلدی سے آ کے بیعت کرو اس کو بھی بلا لاؤ اس کو بھی پکڑ لاؤ. لوگ کھینچ کھینچ کے لائے جا رہے ہیں بیعت ہو رہی ہے. یا علی آپ آ جائیے باہر ابھی فساد دور ہو جائے گا. لیکن علی اس موقع پر پوری یعنی میں سمجھتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ شہ دے رہے ہیں وہ اب موقع فراہم کر رہے ہیں کہ قبضہ کر لو جو چیز تم چاہتے ہو نا لے لو. کیوں کر رہے ہیں آپ میں سے اب یہاں تو جانور بڑی محترم چیز ہوتا ہے جو گھر میں جانور پالے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی پالے جاتے ہیں لیکن ذرا تھوڑا سا اتنا لحاظ نہیں ہوتا کہ وہ گھر کا فرد بن جائے اور عزیزداری اور رشتہ اس سے قائم ہو جائے. تو اس صورت میں جانور بڑا آپ نے اس کو بہت سکھایا ہے بڑا ٹرین کیا ہے وہ بڑا ادب آداب کا پابند ہے وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے تو جو آپ نے جگہ مقرر کی وہاں جس وقت آپ کھانا دیتے ہیں کھانا کھاتا ہے جس طرح سے آپ کھانا دیتے ہیں جو کھانا آپ دیتے ہیں وہ کھاتا ہے یہ سب ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بڑا مہذب بڑا باقاعدہ قسم کا جانور ہے جو آپ کے اشاروں پہ کام کر رہا ہے ایک ذرا اس کو دو تین دن کھانے کو نہ ملے اور شدید بھوکا ہو تو ایسی صورت میں ساری تہذیب اس کی رخصت ہو جائے گی ساری تربیت ختم ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں غذا دے کے آپ پہ حملہ آور بھی ہو جائے کہ اس وقت تو وہ وہی جنگلی جانور بن گیا جو اس کی اصل ہے. وہ تربیت اس وقت تک رہی جب تک اس کے جذبات جب تک اس کو بھوک کا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا. علی جانتے ہیں کہ اس وقت کچھ بھوکے اقتدار کو قریب دیکھ کر تیزی سے اس پہ جھپٹنا چاہتے ہیں مدتوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے. اگر اس مرحلے پر مداخلت کی گئی تو یہ بالکل بھول جائیں گے کہ کس پہ حملہ کر رہے ہیں کس کے خلاف اپنے دندان آس کو کھول رہے ہیں کس کی طرف دانت بڑھا رہے ہیں کس کے اوپر پنجے سے حملہ آور ہو رہے ہیں یہ سب بھول جائیں گے. اس لیے کہ اس وقت تو ان کو وہ چیز چاہیے جس کے لیے اتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے. اس لیے اس موقع پر یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو. اس لیے کہ علی کو اس کی پرواہ نہیں کہ اقتدار ان کے پاس چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا. اگر علی کو اپنی امامت چلانے کے لیے اقتدار کی ضرورت ہوتی تو علی اقتدار کی فکر کرتا نا. علی ٹھیک ہے تمہیں ضرورت ہے تم نے بڑی آرزوئیں کی ہیں لے لو کیونکہ تمہاری اسلام سے دوستی کا انحصار ہی اس اقتدار کے ساتھ ہے کیونکہ تمہارا مفاد یہ تھا نا تو لے لو. علی خاموش ہیں اور یہ جماعت اقتدار لے لیتی ہے. اس اقتدار لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب چونکہ اقتدار ہی اسلام کے ذریعے سے ملا ہے اس لیے ان کا مفاد حاصل ہو گیا تو وہ اسلام کے خادم ہیں اب اسلام کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں دوسروں کو اسلام کی دعوت بھی دیں گے کیوں نہ دیں اس لیے کہ ان کا مفاد حاصل ہو گیا. کل تک جو اسلام کی جڑوں پر بھی حملہ آور ہو سکتے تھے اس لیے کہ ان کی دلچسپی صرف اپنے مفاد کے ساتھ تھی آج مفاد مل جانے کے بعد یہ اسلام کے سپاہی بن جائیں گے. کھوٹا سکہ کھرا ہو جائے گا نا. اب یہ اپنی دشاعت اپنی عقل اور اپنے فہم کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اسلام کے لیے کریں گے. دوسری طرف وہ جو دشمن ہے وہ جو منافق ہے یہ کمال ہے سیاست علی کا کہ علی نے اس بیکار ترین حصے کو بھی بیکار نہیں رہنے دیا. دیکھیں یہ سیاست ہے یہ سیاست کا کمال ہے کہ جو بدترین دشمن ہے اس کو بھی علی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بات کی وضاحت ذرا کر دوں. یہ تو تھا اندرونی معاملہ, ذرا باہر کا معاملہ کیا تھا, یعنی یہ تو مسلمانوں کے اندر کی بات تھی نا, باہر کی کیفیت کیا تھی. باہر کی کیفیت یہ تھی کہ اسلام پہلے, اسلام سے پہلے عرب جو تھے وہ قبائلی زندگی گزار رہے تھے, ان کے یہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی, یہ ایک چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے آپس میں روزانہ لڑائیاں جھگڑے فسادات, کبھی خاندانوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں, کبھی قبیلوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں, اور یہ اس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. دو بہت بڑی بڑی سلطنتیں, ایک رومن امپائر ایک ایرانین امپائر. یہ ایرانین امپائر عرب کے ایک طرف اور رومن امپائر بیچ میں ریڈ سی, اور اس کے بعد رومن امپائر. رومن امپائر نے عرب کے حصے شام پر قبضہ کر رکھا ہے, وہ اس کی مملکت کا حصہ ہے. ایرانی امپائر نے عراق کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے, اور عراق کے ہی ایک شہر مدائن میں ان کا دارالحکومت ہے. یعنی کہنے کو وہ ایرانین امپائر ہے لیکن اس کی سلطنت کی بنیادیں جو ہیں وہ عراق کے اندر قائم ہیں. دو عظیم الشان سلطنتیں, ان کے لیے عرب کی یہ سرزمین بفر اسٹیٹ کا کام کر رہی تھی, بجائے اس کے کہ دو بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے بیٹھے تو اس صورت کے اندر ان کا تصادم ایسا ہو جاتا, ان کسی بھی وقت ذرا سے بھی بات پہ جھگڑا ہو جاتا. آج بھی دنیا میں سیاست یہی ہوتی ہے کہ کبھی دو بڑے ایک دوسرے کے دشمن, جو بڑے دشمن ہوتے ہیں, وہ براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے, بیچ میں کوئی بفر رکھ لیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا تصادم براہ راست نہ ہو. اسی بفر کو استعمال کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, لیکن خود براہ راست میدان میں نہیں آتے. ہمیں اس کا بہت تجربہ ہے. تو ایسی صورت میں یہ جو بفر اسٹیٹ تھی درمیان میں, اس میں اسلام آ گیا. اسلام آیا تو اسلام نے اس بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا, جمع ہوئے تو ایک طاقت بنے, اور جب طاقت بنے تو کہاں وہ دونوں بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے بچنے کے لیے بیچ میں عرب کو پال نہیں تھی, اب عرب خود اتنی بڑی طاقت ہو گیا کہ ان کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے اور ان کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے, اور ان کے درمیان کوئی بفر نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر جو رومن امپائر تھی اس سے اسلام عہد رسالت میں دو مرتبہ خطرہ بنا, ایک جنگ موتا میں اور ایک اس کے بعد تبوک کے مرحلے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی, لیکن اس مرحلے پر بھی اطلاع یہی آئی کہ رومن فوجوں نے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے اجتماع شروع کر دیا ہے. دو موقع تو ان سے تصادم کے ہوئے. ایرانیوں کی صورتحال یہ تھی, یعنی ایرانین امپائر تھی, کہ وہ تو زمینیں عرب میں گھسے ہوئے تھے, عراق کے اندر ان کا دارالحکومت تھا. اب یہ دو کی دونوں طاقتیں, ان کی نگاہ میں اسلام کھٹک رہا ہے, اس لیے کہ یہ خود ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے, پورا جزیرہ نمایا عرب ان کی مملکت بن چکا ہے, اس لیے ادھر رومنز بھی اس سے خوف زدہ ہیں, یا کم از کم اس کو یہ نہیں چاہتے کہ یہ پنپنے لگے, اور ادھر ایرانین بھی نہیں چاہتے کہ یہ پروان چڑھے. اب ان دونوں خطروں سے بھی نمٹنا ہے, لیکن یہ خطرے مسلمانوں کے لیے خطرہ ہیں, اسلام کے لیے نہیں. کیسے میں ساری چیزوں کی وضاحت کروں, بس آپ حضرات میرے ساتھ تعاون کیجیے. یہ جو خطرہ ہے یہ اسلام سے نظریاتی جنگ نہیں ہے, کوئی آئیڈیالوجی کا تصادم نہیں ہے, جیسے ایک طاقت دوسرے طاقت کو ابھرتے دیکھ کر چاہتی اس کو نقصان پہنچائے. مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے. اب علی ابن ابی طالب کے اقدام دیکھیے. پہلا ایک اقدام تو یہ تھا نا کہ اچھا تم سلطنت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو کر لو, سلطنت پہ قبضہ کرنے کی اجازت دے کر علی ابن ابی طالب نے مسلمانوں کو امیڈیٹ اسپلٹ سے بچا لیا, ورنہ وہ مفاد پرست اگر اس کو مفاد نہ ملتے تو وہ علی کا بھی دشمن ہو جاتا, اور اسی وقت ستین شروع ہو جاتی, اسی وقت جمل شروع ہو جاتی, اور اس وقت اگر ستین و جمل شروع ہوتی تو وہ مسلمانوں کے دو گروہوں کی لڑائی نہ ہوتی, بلکہ ایک گروہ مسلمان ہوتا اور ایک غیر مسلم ہوتا. دیکھیے حضرت ابو بکر کے عہد میں کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا, زکات دینے سے انکار کیا. زکات دینے سے انکار کا مطلب یہ تھا کہ وہ توحید کو مانتے ہیں, وہ نبوت کو مانتے ہیں, وہ نماز روزہ حج وغیرہ کے قائل ہیں, صرف زکات نہیں دے رہے. اگر زکات, اور زکات بھی کس کو نہیں دے رہے, حکومت کو نہیں دے رہے, اس کا مطلب یہ ہے, سیدھا سے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پوری طرح مسلمان ہیں لیکن صرف حکومت کو برحق نہیں سمجھتے, اس لیے اس کو ٹیکس نہیں دے رہے. یعنی اگر حکومت کو برحق مانے تو اس کو ٹیکس دیں. اس صرف ٹیکس نہ دینے, یعنی سیاسی مسئلہ ہوا نا, یہ مذہبی مسئلہ نہیں تھا. اس کے باوجود تاریخ نے کہا کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے. حیات رسالت کے فوراً بعد جو جنگ ہوگی اس میں جب دو فریق ہوں گے تو ان میں سے ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم نہیں ہوگا, بلکہ ان میں سے ایک کو مسلمان کہا جائے گا اور ایک کو اسلام سے خارج سمجھا جائے گا. اگر اس وقت سے تین کی لڑائی ہو جاتی تو وہ صرف مسلمانوں کے دو گروہوں کی لڑائی نہ ہوتی, بلکہ ایک گروہ کو لازماً اسلام سے خارج سمجھنا پڑتا. اور علی ابن ابی طالب نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کی عددی تعداد میں کوئی کمی ہونے پائے, جو ان کی ڈیموگرافک ایگزسٹنس ہے اس کو علی نقصان نہیں پہنچانے دینا چاہتے. بنیادی مسئلہ ان کے سامنے یہ ہے. اس لیے علی نے ایک مقصد تو اس وقت حاصل کر لیا. اب وہ جو منافق ابھی تک خاموش بیٹھا تھا, خاموش اس لیے بیٹھا تھا کہ اتفاق سے جب یہ سب سیاسی تبدیلیاں ہو رہی تھیں تو جو رئیس المنافقین تھے حضرت ابو سفیان, تاریخ کے مسلمہ شخصیت کے جس نے اسلام خالصتاً جبرن قبول کیا ہے اسلام کی طاقت سے خوفزدہ ہو کے, وہ مکے میں تھا. یہ گھرانہ جو ایمان لایا تو فتح مکہ کے وقت ایمان لایا. فتح مکہ کے بعد اب کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ جائے. بھئی حیات رسالت میں جو لوگ وہاں پہ ایمان لاتے تھے تو انہی لوگوں کے خوف سے, انہی لوگوں کے مظالم سے تنگ آ کے وہ مدینے میں ہجرت کر کے آتے تھے. اب جو ظلم کرنے والے تھے وہ خود اسلام لے آئے تو ان کو تو آنے کی ضرورت نہیں ہے مدینے میں. چنانچہ یہ خاندان وہیں پر مقیم رہا, حضرت ابو سفیان بھی اور ان کی اولاد بھی, یہ سب کے سب مکے کے اندر مقیم رہے. اور خیال رہے کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے, 11 ہجری کے شروع میں حضور کا وصال ہوا ہے, یعنی فتح مکہ کے بعد 2 سال کا عرصہ ہے. اس 2 سال کے عرصے میں بنو ابو سفیان کا خاندان مکے میں رہا, مدینے سے اس کا تعلق نہیں ہے. اگر کبھی کسی مرحلے کے اوپر مدینے آ گیا ہوگا تو 2 دن 4 دن کے لیے آیا ہوگا, کیونکہ نہ ان کا شہر ہے اور نہ یہاں پر ان کا کوئی تعلق ہے. جو بھی ہے اس سے ماضی کی دشمنیاں ہیں, تعلق ہے بھی نا تو نیگیٹو تعلق ہے. ایسی صورت میں کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو سفیان کے شہزادے حضرت معاویہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے تو مدینے آئے کب تھے تو قرآن لکھا تھا؟ کہا جاتا ہے نا کاتب قرآن تھے, تو جہاں آئے کب تھے کہ جو کہا جائے کہ انہوں نے قرآن لکھا تھا. بہر طور ان حضرت ابو سفیان کو پتہ چلا کہ وہاں تو اتنی بڑی تبدیلی ہو گئی اور میں اتنا بڑا سیاستدان اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اب اس کے ذہن میں کام کرنا شروع کیا کہ اب اسلام کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اس کے دل میں تو یہ تمنا ہے نا. اس نے بڑا شاطر آدمی ہے, بڑا غیر معمولی سیاستدان ہے اپنے عہد کا. اب اس کے فضائل پڑھنے لگا تو آپ حضرات کو بھی گنا گزرے گا. یہ وہ غیر معمولی شخصیت تھا کہ جس نے جنگ خندق میں پورے عرب کی تمام قوتوں کو, اینٹی اسلام قوتوں کو, سب کو جناب جمع کرا دیا. اسی لیے قرآن میں اس جنگ کو جنگ احزاب کہا گیا. احزاب حزب کی جمع ہے. حزب کہتے ہیں پارٹی کو, حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپ نے سنا ہے نا, تو یہ اس حزب سے احزاب بنا. تو سارے جتنے اسلام دشمن عناصر تھے ان سب کو جمع کر دیا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ جب اس میدان میں علی گئے ہیں عمر ابن عبد الود کے مقابلے میں تو رسول نے کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہوں. کہ آج کے بعد جب ایمان کفر کو شکست دے گا تو پھر اس کے بعد کفر سر نہیں اٹھا سکے گا. عمر ابن عبد الود فرد واحد نہیں ہے بلکہ پورے کفر کا نمائندہ بن کے آیا, پورے کفر کا. تو ابو سفیان اتنی صلاحیتوں کا آدمی, اس کے سامنے اتنا بڑا واقعہ ہو جائے, ایک نئی سلطنت قائم ہو جائے, کچھ لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں اور وہ کچھ نہ کر سکے. چنانچہ آیا, اب اس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ کون ہے کہ جو اپنے حق سے محروم ہوا ہے, یا جو ایگریوڈ پارٹی کون سی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ علی سے بہتر اور علی سے زیادہ کون سا شخص ہو سکتا تھا؟ کہ ہر مسلمان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ بعد رسول یہ مسند علی کے پاس آئے گی، لیکن علی کے پاس یہ مکان نہیں پہنچا تو سیدھا پہنچ گیا علی بن ابی طالب کے پاس، اور جا کے علی یہ کیا ہوا؟ ارے بھائی حکومت بنی ہاشم نہ کریں، اور یہ مکے کے بنی بکال سودے بیچنے والے، یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ لوگ ان کو یہ اقتدار دے دیا گیا، علی کوئی پرواہ کی بات نہیں، میں موجود ہوں، ایک مرتبہ تم اٹھ کے کھڑے ہو میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا، یہ ثابت کر چکا ہے کہ صلاحیت رکھتا ہے، جوڑ توڑ کا ماہر ہے، صرف 3 سال پہلے ہی جنگ احزاب ہوئی ہے اس واقعے کے بعد، 3 سال پہلے جب وہ جو بدر میں احد میں شکست کھا چکا تھا اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ شکست خوردہ ہوتے ہوئے پورے عرب کو جمع کر دے، تو آج تو خیر سے مسلمان بھی ہے، رضی اللہ بھی بن چکا ہے، مسلمان کی مسلمانوں کے اس گروہ کے خلاف جو اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی حمایت میں وہ جتنی چاہے بہت جمع کر سکتا ہے، یوں سمجھیے کہ علی کی طرف اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی طاقت نے ہاتھ بڑھایا ہے دوستی کا کہ میری مدد لے لو تو تم انشاءاللہ اس میدان میں کامیاب۔ علی نے کیا جواب دیا؟ یہ آج تو کب سے اسلام کا مددگار بن گیا ہے؟ تیرے دل میں اسلام کا درد کب سے اٹھنے لگا؟ جا چلا جا، علی کو تیرے پیشکش کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیا کہنے مولا علی، وہی جواب دیا جو آپ کے شایان نشان تھا، بہت عمدہ، لیکن علی کہیں گے یہ جواب قصے کا آخری حصہ نہیں ہے، یہاں سے میری سیاست شروع ہوتی ہے، یہ جو میں نے جملہ کہا ہے تم سمجھ رہے ہو کہ اس سے کہا ہے؟ صرف اس سے نہیں کہا ہے، اسے تو مایوس کر کے بھیجنا ہی تھا مجھے، یہ میں کچھ ایک پیغام اور بھیجنا چاہتا ہوں ان کو جنہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے اپنا مفاد سمجھ کے، انہیں بڑا عزیز ہے اقتدار، اتنا عزیز تھا کہ اس کے لیے رسول کو ترک کیا جا سکتا ہے، اسلام سے لا تعلق ہوا جا سکتا ہے، اتنی محبت ہے اقتدار سے، تو سنو یہ جو شخص یہاں سے گیا ہے نا جسے میں نے انکار کر دیا ہے، یہ سوچ لو کہ اب علی اپنی نوعیت کا ایک ہی ہے، علی ایک ہی ہے کہ جو یہ جواب دے دے اتنے بڑے سیاستدان سے کہہ دے چلے جاؤ تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر یہ یہاں سے نکل کے کسی اور کی طرف گیا تو وہ علی کی طرح انکار نہیں کرے گا، اب جس مفاد کی خاطر تم جنگ کر رہے تھے، تم نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، رسول کے جنازے کو چھوڑ دیا تھا، اگر اس کو ہاتھ میں رکھنا ہے تو اس کو سنبھالو، زخمی صاحب ہے یہ ڈسے گا تو تم بھی نہیں بچو گے اور اسلام بھی نہیں بچے گا، کلو سے مسلمان نہیں بچیں گے، اسلام کا محافظ تو علی موجود تھا لیکن مسلمان نہیں بچیں گے، وہ جب جا رہا تھا تو اب میں چشم تصور میں دیکھ سکتا ہوں خبر دینے والوں نے خبر پہنچائی ہوگی، ابو سفیان عرب کا سب سے بڑا سیاستدان علی کے دنیا کے سب سے بڑے شجاع ترین انسان کے پاس جا رہا ہے مذاکرات کے لیے، دلوں کی دھڑکنیں رک گئی ہوں گی، سانس اپنی جگہ ٹھہر گئی ہوگی، اگر یہ گٹھ جوڑ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے، اگر یہ اتفاق رائے قائم ہو گیا تو اب ہمارا کیا رہے گا، مسلسل اگر پہلے خدا کو نہیں مانا ہوگا تو اس دن مان گئے ہوں گے، پروردگارا اس مشکل کو آسان کر دے، دیکھا کہ اب اس بیان جا رہا ہے پورے اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ میں جاؤں گا علی کے ساتھ ملا لوں گا اور پھر دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو اس طرح لڑاؤں گا کہ یہ ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اس اعتماد کے ساتھ جا رہا ہے، واپس آ رہا ہے گردن جھکی ہوئی شرمسار سا، علی نے انکار کر دیا، علی کا انکار، ان کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئیں، اطمینان ہو گیا، لیکن اب فوراً شاطر ذہن نے سوچنا شروع کیا یہ زہریلا ابو سفیان اگر علی کے دروازے سے واپس پلٹا ہے تو وہ جو علی میسج دینا چاہتے تھے وہ پہنچ گیا, کہ اگر یہ یہاں سے نکل کے کسی اور طاقت کے پاس گیا تو ہم تو سرے سے کوئی طاقت نہیں ہے. اقتدار اس لیے نہیں حاصل کیا کہ ہم طاقتور تھے, اقتدار اس لیے حاصل کیا کہ جو اصل طاقتور تھا اس نے کچھ کہا نہیں. اقتدار ہماری قوت کا نتیجہ نہیں ہے, یہ علی خاموش ہو گئے, یعنی علی کی عطا ہے جو اقتدار مل رہا ہے, ورنہ ہم میں طاقت نہیں تھی کہ ہم چھین لیتے. وہ تو بعد میں جب مستحکم ہو گئے تو پھر ضرورت بڑھنی شروع ہو گئی اور اب علی کی طرف بھی ہاتھ بڑھنے لگا. کم از کم جس وقت اقتدار پر قبضہ کیا جا رہا ہے اس وقت پوری طرح احساس ہے کہ ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس صورت میں جب دیکھا کہ ابو سفیان واپس آ رہا ہے تو فوراً اب وہ تاجرانہ ذہن نے جمع تفریق کرنی شروع کی, کیا دیا جائے, کیا ملے گا, پلس مائنس کر کے, اور فوراً پہنچے, حضور بزرگوار آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ ارے بھائی کیا چاہیے؟ دیکھیے ہماری فوجیں ابھی ہم جلدی بھیجنے والے ہیں شام کی طرف رومن سلطنت سے ٹکر لینے, اور جو شام عرب کا حصہ ہے ہم اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں گے. اور وہ شام جو اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ یعنی یوں سمجھیے کہ دولت کا مرکز تھا, اس لیے کہ اس وقت کی ایگریگیرین سوسائٹی میں جہاں کاشتکاری ہی واحد ذریعہ ہو, اب اس وقت تیل ویل نہیں نکلا تھا, تو اس وقت کے لیے وہ علاقہ جس میں پیداوار ہوتی ہو وہ علاقہ سب سے دولت مند علاقہ تھا. شام اور یمن کے کچھ حصہ, یہ دو علاقے تھے کہ جو سب سے زیادہ خوشحال تھے اس اعتبار سے کہ زمین زرخیز, زیتون کے بے پناہ باغات اور پھلوں کے باغات, یہ بحر احمر کا جو ریڈ سی کا علاقہ ہے نا, یہ اوپر چڑھتے چڑھتے فلسطین, لبنان اور اس کے اوپر اسرائیل, یہ سب کے سب بڑے عمدہ آج بھی پھل پیدا کرنے کے بہترین علاقے ہیں, اس زمانے میں بھی بہترین پیداوار ہوتی تھی. وہ جو ان سب کا خواب تھا اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جناب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, ہم وہاں آپ کے کسی نمائندے کو وہاں کی گورنری دیے دیتے ہیں. ہاں بڑا بیٹا کون ہے؟ معلوم ہوا کہ ماریا کا بڑا بھائی ہے یزید ابن ابو سفیان. یزید کے جو کربلا والا یزید ہے نا, اس کا چچا بھی, اس کا بھی نام یزید تھا. تو کہا گیا کہ جناب ماشاءاللہ بڑے بیٹے کو آپ بھیج دیجیے, وہ نامینیٹڈ گورنر ہے, جنگ لڑیں گے سعد ابن ابی وقاص اور خالد ابن ولید, پتہ یاب ہو جائیں گے تو اس کو گورنر کی حیثیت سے شانتی حکومت دے دی جائے گی. اب معاویہ مطمئن ہو, اب ابو سفیان مطمئن ہو گیا. مدینے سے فوجیں جا رہی ہیں شام میں عیسائی قوتوں سے رومن امپائر سے لڑنے کے لیے, اس خطرے کو مسلمانوں پر سے دور کرنے کے لیے. کون کون لڑنے جا رہا ہے؟ وہ جن کا اسلام سے رشتہ صرف اپنے مفاد کا رشتہ تھا, اور وہ جو اس سے پہلے جب بھی میدان میں آئے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے, آج وہی اسلام کی حمایت میں رومن فوجوں سے لڑنے جا رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ علی نے کس طرح سیاسی کامیابی حاصل کی ہے. تمام ان عناصر کو جمع کر کے اسلام کی حمایت کے لیے استعمال کر لیا. یہ علی کی بہت بڑی کامیابی تھی. جب میں اس کے بعد کے واقعات, بڑی لمبی کہانی ہے لیکن یہ واقعات کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے, دنیا آپ کہتے ہیں کہ خاموش تھا علی, ایسا لگتا ہے کہ علی, اب یہ تشبیہ مولا کائنات کے ساتھ ذرا شاید غیر مناسب سمجھی جائے, لیکن یوں سمجھیے کہ یہ جتنا اس وقت کے ارباب سیاست ہیں اور جو بڑے بڑے نام ہم سنتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کٹپتلیاں ہیں یا مورے ہیں. اور علی اطمینان سے بیٹھے ہوئے اس کو یہاں سے وہاں, اس کو وہاں سے وہاں, اس کو وہاں سے وہاں. اچھا جناب, علی کی سیاست تو کامیاب ہو گئی, لیکن اس سیاست کا فائدہ کیا ہوا؟ شام میں پہلے یزید ابن ابو سفیان کی حکومت رہی, 17 ہجری میں یزید ابن ابو سفیان مارا گیا, تو اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان کو حکومت دے دی گئی, اور حتیٰ کہ وہی معاویہ جو ہے وہ جناب امیر اسلام کے سامنے سفارہ ہو گیا, آپ سے لڑائیاں لڑی. مولا آپ نے موقع تو دے دیا لیکن ان لوگوں کے میدان میں جانے کے نتیجے میں جو اسلام وہاں متعارف ہوا وہ اسلام تو خود آپ سے بھی ناواقف تھا اور حقیقت اسلام سے بھی ناواقف تھا. علی کہیں گے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ان کے ذریعے اسلام نافذ کراتا؟ جو خود اسلام کے بالکل ابتدائی درجے پہ ہوں وہ دوسروں کو اسلام بتائیں گے بھی تو کیا بتائیں گے؟ یہ فوج جو جاری ہے اسلام کے لیے نہیں جاری. امام معصوم ہونے کی حیثیت سے میں اگر کبھی میدان جنگ میں جاؤں گا تو میدان جنگ صرف اسلام کے مفاد کے لیے سجایا جائے گا, وہ کسی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں, کسی افراد کو بچانے کے لیے نہیں. اس وقت کی جو جنگ ہو رہی ہے وہ مسلمان اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں, اسلام کے دفاع کے لیے نہیں. یہ جنگ میں لڑ نہیں سکتا. علی کہیں گے یہ جنگ میں دیکھیے ہم نے عام طور پر اب یہ چکاچی بحث آ جائے گی, ہم نے یہ سمجھا کہ جنگ کی صرف ایک صورت ہوتی ہے جہاد اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب ناجائز. جناب والا جنگ کی تین صورتیں ہیں فقہی اعتبار سے. ایک جہاد ہے جو واجب ہوتا ہے, ایک جائز جنگ ہے جو مستحب ہوتی ہے اپنے جان کی حفاظت کے لیے, اپنے مال کی حفاظت کے لیے, گھر میں کوئی داخل ہو گیا ہے اور وہ آپ کی عزت و ناموس کے لیے مسئلہ بن رہا ہے یا آپ کے مال و دولت کے لیے مسئلہ بن رہا ہے تو وہاں پر اس سے جنگ کرنا, اب یہ اسلام کے لیے جنگ تو نہیں ہے, اپنے مال کے لیے اپنے تحفظ میں یہ جنگ کی جا رہی ہے, یہ جنگ جائز ہے واجب نہیں, یہ شرعی اسلامی جنگ نہیں ہے, جہاد نہیں ہے. تو جب ایمان کا جہاں تک تعلق ہے وہ جب میدان میں جائے گا تو اسے جہاد کے لیے جائے گا. یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہو رہی ہے, مسلمانوں کی بقا کے لیے ہو رہی ہے, یہ جائز جنگ ہے جو بارڈرز کے اوپر ہو رہی ہے. تو علی نے ان کو جو اسلام کو نہ ماننے والے تھے یا اسلام کو نقصان پہنچانے والے تھے ان کو اس جائز جنگ میں جان بھیج دیا کہ جس کا مقصد مسلمانوں کی حفاظت ہو. مسلمانوں کی تو حفاظت ہو گئی لیکن مولا دین کے ساتھ تو بڑا برا نتیجہ نکلا, ان لوگوں نے کیسے دین مسخ کر دیا. تو امام کہیں گے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین ان کے ذریعے پھیلے گا, اس کے لیے میری فوج الگ ہے. دیکھو میں نے ان دنیا داروں کو اور ان منافقوں کو محاذ پر اس لیے بھیجا ہے کہ اس دوران میں میں اس جماعت کی حفاظت کروں جو اسلام لے کے جائے گا. ذرا گنتی کے وہ چند لوگ کہ جن پہ اسلام کی بقا کا انحصار تھا, اگر علی ابن ابی طالب میدان میں کود پڑتے اور ان کو میدان میں جھونک دیتے تو وہ چند سہارے جو کل اسلام کی بقا کے ضامن ہوتے وہ سب اس جنگ کی نظر ہو جاتے, اور جب وہ نظر ہو جاتے تو پھر اسلام کا محافظ کون ہوتا؟ علی نے اس پورے عرصے کو استعمال کیا ہے 25 سال کو اس فوج کے تیار کرنے میں جو اسلام لے کے جائے گی. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی بھائی, وہ جو فوجیں گئی تھی انہیں جا کے سب کو مسلمان کیا, جو حکومت کی طرف سے فوجیں گئی تھی انہوں نے جا کے مسلمان کیا ہے, آپ کس فوج کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑتا. اسلام جس نے قبول کیا اس کے نزدیک اسلام ایک نعمت ہے. ہم کہتے ہیں نا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اس راستے پہ ہمیں ہمارے دل میں محبت ہے محمد و آل محمد تُو نے ڈالی, اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جس کے ذریعے سے مجھے کوئی نعمت ملے گی میں اس کا شکر گزار ہوں گا. انسان کی احسان مندی کے جذبے کا تقاضا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے بھلائی کی اس کے شکر گزار ہوں. چنانچہ اسلام ایک نعمت تھا, جس کے ذریعے اسلام ملے گا ہم اس کے شکر گزار ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام طرف مسلمان جہاں جہاں بھی گئے فوج کے ساتھ گئے, اسلحے کے ساتھ گئے, لشکر لے کے گئے. لیکن کیا یہ لشکر اسلام بھی لے کے جا رہا تھا؟ اگر یہ دیکھنا ہے کہ وہ لشکر اسلام لے کے جا رہا تھا کہ نہیں لے کے جا رہا تھا تو یہ دیکھیے کہ جہاں جہاں یہ لشکر گئے تھے اگر وہ اس کے شکر گزار ہوں جو یہ فوج لے کے آیا ہے جس نے اس علاقے کو فتح کیا ہے تو پھر وہ اسلام ان کے ذریعے گیا ہوگا. لیکن ان کا کہیں ذکر نہ ہو اور شکریہ کسی اور کا ادا کیا جائے تو سمجھیے اسلام ان کے ذریعے نہیں ان کے ذریعے گیا جن کا شکریہ ادا ہو رہا ہے. نہیں ہوئی بات واضح. یہی شان تھا. اگر اس شان میں آج سعد بن ابی وقاص کی کوئی یادگار ہوتی, آج خالد بن ولید کا کہیں تذکرہ ہوتا, کسی میوزیم میں ان کی تلوار رکھی ہوتی, کہیں یزید ابن ابو سفیان کا عظیم الشان مقبرہ ہوتا, کہیں معاویہ ابن ابو سفیان کے مزار ہوتا. یہ ان لوگوں کے مزارات ہوتے ہیں, ہم کہتے کہ وہاں کے لوگ ان کے احسان مند ہیں. لیکن جب اس شان میں کہیں ہمیں علی کی بیٹی زینب کا مزار نظر آتا ہے, کہیں علی کی پوتی سکینہ کا مزار نظر آتا ہے, کہیں وہاں پر علی کے گھر کی کنیز فضہ کا مزار نظر آتا ہے, کہیں رسول کے غلام غلام بلال کا مزار نظر آتا ہے, تو بے ساختہ احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان کے شکر گزار نہیں جنہوں نے فتح کیا تھا, یہ ان کے شکر گزار ہیں جن کے ذریعے ان تک اسلام پہنچا ہے. اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے, دنیا کے تمام علاقوں کو لاتے جائیے جہاں جہاں مسلمان فوجوں کی صورت میں گئے ہیں. ایران میں گئے تھے, سعد بن ابی وقاص نے ایران کو فتح کیا تھا. پہلی جنگ قادسیہ کی خالد بن ولید نے فتح کی تھی, اور اس کے بعد ایران کی پوری جنگ سعد بن ابی وقاص نے فتح کی ہے. آج جائیے ایران میں, بلوچستان سے شروع کیجئے, اس ویر جو ترکی کے ساتھ ہے وہاں تک کے پورے علاقے میں چلے جائیے, کہیں سعد بن ابی وقاص کی کوئی یادگار دکھائیے, کہیں خالد بن ولید کی کوئی یادگار دکھائیے. جب کوئی یادگار نہ ملے تو مشہد چلے جائیے, علی کے ایک بیٹے کی قبر موجود ہے جو پورے ایران کی سجدگاہ بنی ہوئی. عراق کا علاقہ جو فتح ہوا, یہ خالد بن ولید اور اس کے بعد ایک جنرل تھے حارث شیبانی, ان کی ذریعے سے فتح ہوا ہے. پھر میں کہوں گا کہ پورے عراق میں دیکھیے کہیں خالد بن ولید کی کوئی یادگار. حارث شیبانی کا نام شاید میری زبان سے آپ لوگ سن رہے ہوں, ورنہ یہ نام بھی نہیں سنا ہوگا. نہ اہل عراق کے یہاں کوئی ان کی یادگار, لیکن اگر ملتا ہے تو کیا ملتا ہے, کہیں علی کا روضہ, کہیں حسین کا روضہ, کہیں علی کے ساتھیوں میں سلمان فارسی کا مزار, کہیں جابر بن عبداللہ انصاری کا مزار, کہیں حذیفہ یمانی کا مزار. یعنی علی ہے اور علی کی جماعت کے افراد ہیں جو آج بھی عراق پہ حکومت کر رہے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں اسلام کی فوجیں گئیں وہاں وہاں آل محمد بھی پہنچے, علی کے نمائندے بھی پہنچے. لیکن آج وہاں کے لوگ اگر آل محمد کے شکر گزار ہیں, آل محمد کی قربانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اسلام ان تک آیا ہے تو ان قربانی دینے والوں کے ذریعے سے آیا ہے, ان تلوار چلانے والوں کے ذریعے سے نہیں آیا. صرف دو علاقے ہیں میرے علم میں کہ جہاں اسلام گیا لیکن وہاں ایک جگہ فوج نہیں گئی اور ایک جگہ آل محمد نہیں گئے. اسپین میں چونکہ واقعہ کربلا کے تیسرے چوتھے سال اسپین کی فتح ہوئی ہے, تاریخ ابن زیاد کربلا کے فوراً بعد کی شخصیت ہے, یعنی عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا جس زمانے میں اسپین فتح ہوئی ہے. تو تیسرے چوتھا سال تھا جب یہ پہلے یوسف بن تاشکین بڑھتا گیا اور اس کے بعد تاریخ ابن زیاد نے انجام کار پورے اسپین کو فتح کر لیا. تمام جگہوں پر ہمیں پیرلل آل محمد جاتے نظر آئے ہیں, علی کے سپاہی جاتے دکھائی دیے ہیں. یہ ایک جگہ ہے جہاں پر علی والے نہیں گئے, شاید واقعہ کربلا کا اثر تھا یا جو بھی صورت تھی, کم از کم وہاں ہمیں آل محمد سے کوئی فرق نظر نہیں آتا. اور ایک جگہ ہے یمن, جہاں حیات رسالت کے آخری دنوں میں علی گئے تھے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے, وہاں کوئی فوج نہیں گئی. آج اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے بھی پھیلا, تو پہلے تو میرا سب سے پہلا استدلال یہی ہے کہ جہاں جہاں اسلام گیا ہے وہاں جا کے دیکھو کس کے شکر گزار ہیں, تلوار والوں کے یا قربانی والوں کے. وہی ایک پیمانہ ہے. اور غالباً اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ دو مثالیں چھوڑ دی گئیں, ایک جگہ آل محمد نہیں گئے صرف فوجیں گئیں, ایک جگہ صرف علی گئے وہاں پہ فوج نہیں گئی. جہاں علی گئے اور فوج نہیں گئی وہاں آج تک اسلام باقی ہے. جہاں صرف فوج گئی اور کوئی علی والا نہیں گیا, وہاں جس دن فوج نکلی اسلام بھی وہاں سے رخصت ہو گیا. اسپین میں اسلام نہیں رہا نا. معلوم یہ ہوا کہ اس 25 سال میں علی ابن ابی طالب کا ایک کارنامہ, یہ بہت سے کارناموں میں سے ایک پہلو ہے, یہ صرف میں علی کی سیاست کی بات کر رہا ہوں کہ علی نے کس طرح سیاسی کا اپنے مقاصد حاصل کر لیے اور ان کے ذریعے حاصل کیے جو اسلام کے بدترین دشمن تھے. یہ اور بات ہے کہ اپنے مقاصد کے حصول کر کے لیے علی نے جو فوج تیار کی تھی وہ فوج بقا کسی مشن کی کامیابی قوت کی محتاج نہیں ہوتی, قربانی کی محتاج ہوتی. دلوں کو فتح کرنے کے لیے طاقت درکار نہیں ہوتی, تلوار سے دل نہیں فتح ہوتے, تلوار سے گردن جھکائی جا سکتی ہے, قربانیوں سے دل جھکائے جا سکتے ہیں. اور اسلام کا تقاضا یہ تھا کہ دل جھکائے جائیں, اس لیے علی ابن ابی طالب نے ایک ایسی فوج تیار کی کہ جو بڑی سے بڑی قربانی دے سکے. اور کیا کہنے, جہاں پر باطل اپنی پوری قوت کے ساتھ گیا تھا, جہاں اسلام دشمن اسلام کا لبادہ اوڑھ کے گیا تھا, جہاں پر اس بات کا امکان تھا کہ جو اسلام متعارف کرایا جائے گا وہ اسلام کی پیروڈی ہوگی, اسلام نہیں ہوگا, وہاں پر چھوٹی قربانی سے گزارا نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے شام میں علی نے سب سے بڑی قربانی دی ہے. آپ کہیں گے کربلا سے بڑی قربانی, کربلا تو عراق میں ہوا تھا نا. نہیں, اس گھرانے کے لیے گردن کٹا دینا کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. ایک شخصیت کی کل ذکر ہوا تھا, منہال ابن عمر, یہ امام زین العابدین اسلام کے اصحاب میں سے ہیں. ایک دفعہ آئے امام کی زیارت کے لیے, یعنی بات ہے کربلا کے کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے. تو کیفیت یہ تھی کہ مولوی بنی ہاشم میں داخل ہوئے, ابھی جا رہے تھے کہ ایک مکان سے اوپر سے پانی گرا, کسی نے پانی بہایا, انہوں نے گھبرا کے اپنا لبا کا دامن سمیٹ لیا کہ کہیں پتہ نہیں پانی کیسا ہو اور چھینٹ پڑ جائے گی تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. کوئی گلی میں بیٹھا ہوا ہے شخص یہ دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ یہ تم کیسے آئے ہو یہاں پہ, کیا کرنے آئے ہو؟ کہا یہاں امام زین العابدین علیہ السلام رہتے ہیں, حسین کا فرزند رہتا ہے, ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہا اچھا تو یہ تم ابھی اپنے قبا کو کیوں سمیٹ رہے تھے؟ کہا یہ اوپر سے پانی گرا تھا تو میرا خیال تھا کہ قبا گندی نہ ہو جائے. کہا یہ جس قبا کو بچا رہے تھے نا, جانتے کس چیز سے بچا رہے تھے؟ یہ سید سجاد کے آنسو تھے, وضو کے لیے پانی سامنے آتا تھا, اتنا گریا کرتے تھے کہ وہ پانی مضاف ہو جاتا تھا, یعنی وہ خالص نہیں رہتا تھا اور وضو کے لیے آب خالص چاہیے تو اس پانی کو پھینک دیا جاتا تھا. یہ وہ مولا کے آنسوؤں سے ملا ہوا پانی ہے جو پھینکا گیا ہے اور تم اس سے دامن بچا رہے تھے. ذہن پہلے ہی تیار ہو گیا کہ مولا اتنا گریا کرتے ہیں. بارگاہ امامت میں پہنچا, کربلا کا ذکر آیا, تعزیت کی, اس نے جواب میں مولا کا گریا جاری ہوا. کہ بہت دیر تک آپ آنسو بہاتے رہے تو اس نے کہا کہ مولا یہ ضائع حق میں جان دینا یہ تو آپ کے گھر کا طریقہ ہے, یہ تو آپ کے بزرگوں کا طریقہ ہے. حضرت حمزہ احد میں مارے گئے, حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں مارے گئے, حضرت علی کوفے کے میدان میں شہید ہوئے, امام حسن گھر کے سہن میں مارے گئے. غرض یہ کہ خاندان رسالت کے نہ معلوم کتنے افراد ہیں جنہوں نے حق میں جان دی ہے. تو مولا یہ تو آپ کے گھرانے کا طریقہ ہے, اگر کچھ آپ کے عزیزوں نے قربانی دے دی تو اس پہ کب تک آنسو بہائیے گا؟ تو امام نے کہا کہ منہال تو نے انصاف نہیں کیا, یقیناً حق میں جان دینا ہمارا وتیرا ہے, ہمارا طریقہ ہے. ذرا یہ بتا, کیا یہ بھی ہمارا طریقہ ہے کہ پھوپھیے مائیں بہنیں سب برہنا ہو اور بازاروں کے اندر گرائی جائیں؟ معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی مصیبت تھی. لیکن سید سجاد کے لیے پھوپھیوں کے سر برہنا دیکھنا یقیناً بڑی بہت بڑی مصیبت تھی. یہ سید سجاد کا واحد امام ہے جن کا امتحان اس طرح لیا گیا, یا جن کی مہم, جن کے فرائض امامت میں یہ دن بھی شامل تھا کہ یہ قربانی بھی دینی ہے کہ زینب ام کلثوم سر برہنا بازاروں میں پھیرائی جائیں گی. لیکن اسلام کی عجیب و غریب کیفیت ہے, اس میں یہی ایک امتحان نہیں ہے, ایک اور بڑا عجیب امتحان اس امام سے وابستہ ہے. کم از کم تین جنازے ایسے ہیں جو اس امام نے تن تنہا سپرد خاک کیے ہیں. ایک جنازہ اپنی ماں ام لیلہ کا, جب شام کی طرف آ رہے تھے تو حلب کے مقام پر جناب ام لیلہ کا انتقال ہو گیا تھا, اور اب قیدی سید سجاد نے سفر کے دوران اپنی اس ماں کو دفن کیا تھا, علی اکبر کی ماں کو. ایک جنازہ جناب زینب کا, کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو انہیں بھی شام میں سید سجاد ہی تھے اس وقت موجود, اب انو محمد تو شہید ہو چکے ہیں نا, بیٹے موجود نہیں ہے, بس یہ بھتیجا موجود ہے, اس نے سپرد خاک کیا تھا. ایک جنازہ قید خانے میں سید سجاد نے سپرد خاک کیا تھا. بظاہر چار سال کی بچی کا جنازہ تھا, لیکن میں دل چاہتا ہوں پوچھوں مولا ان تینوں جنازوں میں سے سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ سبھی جنازے بڑے مشکل تھے, قید کی حالت, پردیسی ہوتے ہوئے جناب زینب کا رخصت ہونا, لیکن یہ جو قید خانے کا جنازہ ہے یہ تو چار سال کی بچی کا جنازہ تھا. مولا یہ تو بہت آسان کام رہا ہوگا. سید سجاد کہیں گے تمہیں نہیں معلوم سب سے مشکل جنازہ یہی تھا. ذرا تصور تو کرو کہ جنازہ میں نے کس حال میں اٹھایا ہے. تمہیں تفصیل نہیں معلوم کہ ہم نے اس جنازے کو غسل کیسے دیا, تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے کفن کیسے بنایا. تم اپنے طور پر یہ سمجھ لوگے کہ اگر مولا کے پاس پانی نہیں رہا ہوگا تو تیمم کرا دیا ہوگا. تم نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اگر مولا کفن نہیں دے سکتے تو جس لباس میں سکینہ رہی ہوگی اسی میں دفن کر دیا ہوگا. لیکن ذرا یہ سوچو کہ اس قید خانے میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, اس عالم میں جب کوئی ذریعہ نہ ہو, میں نے اس قید خانے میں سکینہ کی قبر کیسے کھودی ہوگی؟ سامعین گرامی, آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی اور اب بھی سمجھ میں نہیں آتی صحیح طور پر کہ سید سجاد نے اس قید خانے میں قبر کیسے بنائی. خیال ہے کہ یزید کی طرف سے کوئی سامان فراہم نہیں ہوا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یزید کو رحم آ گیا تھا جو سر حسین بھیجا تھا سکینہ کی زیارت کے لیے. باپ کا کٹا ہوا سر کیا تڑپتی ہوئی بیٹی کے لیے تسلیم کا سامان ہو سکتا ہے؟ یہ سر اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ سکینہ کو سکون آ جائے, یہ سر اس لیے بھیجا گیا تھا کہ سکینہ اگر اسی طرح روتی رہی نا تو جو سلوک ہم نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا وہ تمہارے ساتھ بھی کر سکتے. یہ دھمکی تھی یزید کی طرف سے. جب یزید اس وقت بھی اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہا تو کیا امکان تھا کہ سکینہ کی قبر کھودنے کا اہتمام کیا جاتا؟ بس ایک جملہ میں نے ایک مقتل میں پڑھا, واقعات کربلا کی کتاب میں ایک جملہ پڑھا, بس تو آج ہمیں تصور میں آپ یہ جملہ سنیے اور سوچئے کہ وہ قبر کیسے بنی ہوگی. کہ کہا گیا کہ سید سجاد جب سکینہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو دسوں انگلیوں سے لہو جاری تھا. رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما, گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, صراط مستقیم پر صراط قدم عطا فرما, حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. رب العالمین ہمیں معرفت محمد و آل محمد کے تمام مراحل سے کامیاب و کامرانی کے ساتھ گزارتے. رب العالمین ہمیں اپنے اماموں کے عظیم کارناموں کو سمجھنے کی اور دنیا کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تازہور امام زمانہ ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اگر ہمیں شرف زیارت امام مل جائے تو پروردگارہ ہمیں ان سے ناصر و مددگار قرار دے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.
یا حسین قریب آ جائیں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے بالوں کے دل پہ گویا قیامت گزر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے بالوں کے دل پہ گویا قیامت گزر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے آلے نبی سے ٹوٹی قیامت ہے شام میں آلے نبی سے ٹوٹی قیامت شام میں آلے نبی سے ٹوٹی قیامت ہے شام میں آلے نبی سے ٹوٹی قیامت ہے شام میں عباس کی چہیتی سکینہ گزر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ مر گئے سمرے لائن سینے سے گوہر کو جس طرح سمرے لائن سینے سے گوہر کو جس طرح سمرے لائن سینے سے گوہر کو جس طرح سمرے لائن سینے گوہر کچھ طرح ننے تمیز خوں میں سکینہ کی بھر گئی رو کر سکینہ شام کے زندہ میں بھر گئی رو کر سکینہ شام کے زندہ مر گئے زینب تڑپ کے رہ گئی پوچھا سکینہ نے زینب تڑپ کے رہ گئے پوچھا سکینہ نے زینب تڑپ کے رہ گئی پوچھا سکینہ نے زینب تڑپ کے رہ گئی پوچھا سر سے پوپی تمہارے ردا کیوں اتر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے نیزار کا پکارا سرے شاہ کربلا 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 زینب کرو تلاش سکینہ کدھر گئی رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی رو کر شوکر
میں
مر گئے زندہ میں جب سکینہ نے پایا سر حسین 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 منہ پر پدر کے منہ کو رکھا اور مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر
سکینہ شام کے زندہ
میں مر گئے زینب یہ رو کے بولی سکینہ تیری قضا 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 ویران اور شام کے زندہ تو کر گئی رو کر سکینہ شام کے زندہ
مر گئی
رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے اب تو یزید سوئے گرا تو سوچن سے اب تو یزید سوئے گرا تو
سوچن سے
اب تو یزید سوئے گرا تو سوچن سے اب تو یزید سوئے گرا تو
سوچن سے
روتے تھے روز شب کو وہ بچے گزر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے بانو کے دل سے گویا قیامت گزر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے
السلام علیکم یا ابا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم والا جد کا وادی کا والا ام کا واقعی کا السلام علیکم یا امت المعصومین من الابناء الحسین السلام علیکم سائر المستشهدین مع الحسین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا یا معین الضعفاء والفقراء یا شمس الشموس یا ایها المدفون بأرض طوس یا علی بن موسی رضا راضی بالقدر والقضاء رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب الاسم والزمان علمان 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 السلام علیک یا شریک القرآن یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من آبانک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ
حضرات تبرک مجلس کا تبرک جو ہے وہ ڈائننگ ہال میں ہے نیکسٹ روم میں تھینک یو